إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے، انسان اپنے دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیے، اس کو مینس دیے، اس کو ذریعے دیے تاکہ ان وسائل کے ذریعے سے وہ دنیا میں جیے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کو راہ پانے کے لیے آنکھ کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، اس کو راہ پر چلنے کے لیے قدموں کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قدم دیے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو لینے اور دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ دیے، زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے اس کو دنیا میں دل کی عقل کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے، طلب اور عطا کے اعتبار سے، رہبری لینے اور دینے کے اعتبار سے اس کو زبان کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں تاکہ ان وسائل سے وہ اپنی مطلوب چیزوں کو، ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرے۔ لیکن دنیا میں انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو محتاج، کسی کو ایسے علاقے میں ڈال دیا جہاں پر وسائل بہت زیادہ ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی مصلحت سے ایسے علاقے میں ڈالا جہاں پر وسائل کم ہیں، جہاں پر اس کے لیے مشقت ہی خود ایک مجاہدہ اور آزمائش ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا۔ پھر زندگی میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے مسائل اس پر ڈالے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی بیوی بچوں میں، کبھی معاشی اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے آزمائش کا معاملہ رکھا ہے کہ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور کوششوں کے نتائج کے اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اس کا امتحان ہونے والا ہے، اس کو آزمایا جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دے کر آزمائے گا، کبھی اس کو نہیں دے کر آزمائے گا۔ انسان دنیا میں مصائب اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، دنیا کے سارے وسائل، سارے اسباب اگر وہ جمع کر لے تب بھی واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اس کے پاس ساری چیزیں جمع ہو جائیں تب بھی ایک آدمی ان تمام وسائل سے اپنا مطلوب حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان وسائل میں اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کرے۔ ایک آدمی، اس کا ہاتھ کھانے کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اس کی نگاہ دیکھ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، وہ اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکال سکتا ہے جب تک کہ اللہ اس کو توفیق نہ دے۔ ایک آدمی وسائل کے پانے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہے خرید سکتا ہوں، میں صحت مند ہوں، میں اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی مرضی سے حاصل کر سکتا ہوں، میں چل پھر سکتا ہوں، اپنے لیے دوڑ دھوپ کر سکتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو انسان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اگر کچھ نہ ہو تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، اور اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اس محتاجی کو سمجھنا عبودیت ہے، اس محتاجی کو ریئلائز کرنا، اس کو سمجھنا، واقعی اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں، چاہے میرے پاس سب کچھ ہو یا میرے پاس کچھ نہ ہو، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ اگر آدمی چیزوں کے پانے کے بعد میں سمجھتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں تو یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، اسباب ہیں، مال، دولت، صحت اور پیسہ اور ذریعے اور سیاسی اعتبار سے اس کے پاس سب کنیکشنز، پہچان، گدی، ڈگری، اس کے پاس سب کچھ ہے، اب ان سب چیزوں کے پانے کے بعد آدمی سمجھنے لگے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مانگنے کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو مجھ کو چاہیے، تو یہ آدمی واقعی محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل بھی ہے۔ اس کے پاس وہ اتنا محتاج ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے جو عقل دی ہے اس کے استعمال کرنے میں بھی وہ محتاج ہے۔ ایک بندے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک ایسی صورت رکھی ہے جس کو بار بار اس کو دہرانا ہے، اور یہ کیوں دہرانا ہے؟ تاکہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو یاد رکھے کہ واقعی میری پوزیشن کیا ہے، میرا حال کیا ہے، میری اصل حیثیت کیا ہے۔ وہ چیزوں کے پانے کے بعد، مال و دولت اور اسباب اور وسائل کے پانے کے بعد، اپنی اصل پوزیشن جو اللہ کے بالمقابل اس کی ہے وہ بھول نہ جائے۔ ہر رکعت میں اس کو اللہ نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، کیا پڑھنے کے لیے کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندے کی حالت بتائی گئی کہ واقعی اللہ کا بندہ، نیک بندہ، اپنی اصل حیثیت کو پہچاننے والا، سمجھنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو غیر محتاج نہیں مانتا ہے۔ واقعی اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اس کی حالت یہی ہوتی ہے، اپنے قال سے، اپنے مقال سے، اپنے حال سے، اپنی زبان سے بھی اور اپنی حالت سے بھی وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کے اعتبار سے تیرے بندے ہیں، تو نے ہم کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام حالات میں، چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، چاہے برسات کا موسم ہو، چاہے جوانی ہو، بڑھاپا ہو، چاہے غریبی ہو، امیری ہو، چاہے صحت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں وہ اللہ کا بندہ بنا رہے، اپنے سر کو کسی اور در پر نہ جھکائے، اپنے ہاتھوں کو کسی اور کے آگے نہ اٹھائے، اپنے دل کو اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہونے نہ دے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اے نبی آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیے، وتوکل علی الحی، اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو موت نہیں آنے والی ہے، کہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمال درجے میں اللہ کا بندہ بنائے رکھے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے، کسی اور کی نہیں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے انسان کو ایک ایسی دنیا میں ڈالا گیا ہے جہاں پر وہ محتاج ہی محتاج ہے، اس کو قدم قدم پر ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، انسان کو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے، لیکن اس کی حاجات ہیں، دنیا میں اس کو 50 سال 40 سال 60 سال کی زندگی ملی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، چاہے نبی ہو غیر نبی ہو اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اس کو سردی گرمی بارش سے بچنے کے لیے ایک چھت کی ایک گھر کی ضرورت ہے، اس کو سردی گرمی کے جوڑوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اس کو قدم قدم پر ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے، وہ محتاج پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس عبادت میں وسائل اور مقصد کی تکمیل دونوں کے اعتبار سے اس کو ضرورت ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، ہر قدم پر اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اس آیت میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کہ اے اللہ ہم تو نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کرنے میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں اور ہماری دنیا کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہم محتاج ہیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز ہمارے لیے وہ چیز نہیں دے سکتے ہیں جو واقعی ہم کو چاہیے، ہم کچھ بھی کریں ہمارے اسباب ہماری کوششیں ان کے نتائج تیرے ہاتھ میں ہیں۔ کسان بو دے زمین میں، اگر بارش نہیں تو نہیں اگ سکتا ہے، بیوی اور شوہر تعلق قائم کریں اللہ چاہے تو ہی اولاد ملتی ہے، دوائی انسان اگر استعمال کرے اگر اللہ چاہے تو شفا ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہے جو مجھ کو شفا دیتا ہے۔ وسائل اپنی جگہ ہیں لیکن ان اسباب و وسائل کے نتائج کا پیدا کرنا اللہ کی مرضی اور قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا کئی لوگ دوائی استعمال کرنے کے باوجود مر جاتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے، کئی لوگ نکاح کرنے کے بعد تعلق کے باوجود بیوی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، کئی لوگ کئی انٹرویو دیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو جاب نہیں ملتا ہے، کئی لوگ ایک کے بعد دوسری دوسری کی بعد تیسری تجارت کرتے ہیں ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوتا ہے، کئی لوگ کتنا کچھ نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اپنے چچا کو دعوت دینے والے نبی، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت دے رہے ہیں، ساری محبت اپنی جگہ، ساری تڑپ اور طلب اپنی جگہ، ساری نبوت اپنی جگہ، بڑے بڑے معجزات ہیں لیکن چچا کے دل کو بدل سکتے ہیں نہیں۔ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین، اے نبی آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے حقدار کون لوگ ہیں، ساری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں، انسان کی ساری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں اگر اللہ کی طرف سے اس میں مقاصد کی تکمیل کی توفیق نہ ہو، اللہ نہیں چاہے نہیں ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں، بیج اگر پودا بنے گا تو اللہ کے چاہنے سے، اگر ماں کے پیٹ میں رحم میں اولاد بنے گی تو اللہ کے چاہنے سے، یہ بات جس کو سمجھ گئی اس کے پاس دنیا کا سب کچھ بھی ہو تو یہ سمجھے گا کہ نہیں اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ سب کچھ کام کا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، ڈاکٹر انجیکشن دے رہا دوائی اندر جا رہی ہے لیکن شفا اندر آ رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر بھاگنا پڑے گا دواخانے لے کے، ریاکشن ہو گیا اس کو، کیسا کہ ریاکشن ہوگا، کون دوائی دیا اس کو، کوئی انجینئر دوائی دیا ہے، ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر بھی کیا ہے، ایم ڈی ہے وہ، لیکن اس کا حال کیا ہو گیا، بگڑ گیا، کیوں بگڑ گیا، انجیکشن دیا اس نے، کیا زہر دیا اس کو، لے مر، نہیں، اس نے دوائی دی اس کو، اس نے اپنی پوری صلاحیت کے بعد فیصلہ لیا اور اس کے بعد اس کو دوائی دی، لیکن اس کو ریئیکشن ہوا. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور کسی کو ڈاکٹر کیا بولتا ہے، نہیں بچتا ہے ابھی، لے جاؤ اس کو گھر کو. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے مرنے کے بعد کئی سال تک وہ جیتا ہے، بولتا فلاں ڈاکٹر بولا تھا اس کو لے جاؤ، وہ گیا، میں ابھی تک بیٹھا ہوں یہاں پہ، اس کے جنازے میں میں شریک ہوا تھا، اس کی جنازے کی نماز میں میں تھا. کیوں؟ انسان کے ججمنٹس فیل ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی کا میری سیٹنگ ہے، میری سیٹنگ ایک دم پرفیکٹ ہے، ابھی مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بھول گیا تجھ کو اللہ کی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی، ماں کے پیٹ میں بھی تھی، ماں کے پیٹ کے باہر بھی ہے، قبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی. کبھی بھی اللہ سے محتاج نہیں، ایسا ایک لمحہ بھی انسان کا زندگی میں نہیں ہوتا ہے. اس کے وجود سے لے کر اس کی موت تک، موت کے بعد قیامت، جنت تک آدمی کبھی محتاج نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی محتاج نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے. یہ اس کی حیثیت ہے، یہ سچویشن ہے. اس کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا یہ بندگی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. ایک آدمی ہے، وہ اندر سے واقعی اس بات کو محسوس کرے اور اس کو ایکسپٹ کرے، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، یہ واقعی دل میں مان لینا اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنانا، اس کے معنی عبودیت کے ہیں، یہ عبودیت کی اصل ہے. اور یہ کیفیت اگر کسی اور کے لیے ہو جائے، شرک ہو جاتا ہے. یہ بات ہم کو سورۃ الفاتحہ میں بارہا پڑھنے کے لیے کیوں کہا اللہ نے، دوسری سورۃ کیوں نہیں؟ یہ مغز ہے پورے قرآن کا، یہ انسان کی، انسان کا مقصد اور اس کی حاجت دونوں کو جمع کرنے والی آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عون، استعانہ کا مطلب ہوتا ہے عون، یعنی مدد طلب کرنا. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہل علم نے کہا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے کرنے میں بھی ہم اپنے آپ کو تیری مدد کا محتاج مانتے ہیں، کہ اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا، تو توفیق نہیں دے گا، تو ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی آدمی اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے علامہ الطیبی کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاح کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، سنت یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کس طرح سے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں اللہ کے سوا. کیوں یہ کہتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے پکار، ندا لگ رہی ہے اور اب مجھ کو جانا ہے، لیکن یہ جانے کے لیے بھی اللہ کی مدد اگر نہیں ملے گی تو نہیں جا سکتا میں. اتنا محتاج ماننا اپنے آپ کو کہ ایک آدمی سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ نہیں، اللہ جب تک کہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. جب تک کہ یہ کیفیت دل کی نہیں ہے، تب تک کہ اس کے ایمان میں نقص باقی ہے. کیوں اللہ بتا رہا ہے؟ آپ بتائیے، نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ نبی بھی اللہ کا محتاج ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں. علماء نے ایک اور بات یہاں پر کہی ہے کہ ایک آدمی اگر واقعی اللہ کا بندہ بن جائے، ایاک نعبد، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اگر عبودیت کا، بندگی کا، اللہ کی عبادت کا وہ حق ادا کرنے لگ جائے، دوسری چیز کا بھی حقدار بن جاتا ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کیوں مدد نہیں کرتا ہے؟ ایاک نعبد میں اگر عیب ہے، تو ایاک نستعین میں اپنے آپ عیب پیدا ہو جائے گا. کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر واقعی وہ کرے، شرک سے بچے،
اور عبادات میں کمزوری کوتاہی سے بچے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد کا حقدار بن جائے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ اللہ کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر، اللہ کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر۔ اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ علماء نے کہا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے کب؟ جب یہ واقعی بندہ ہو جائے گا اللہ کا۔ یہ پورا بندہ بنتا نہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا نہیں۔ اللہ کافی نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کافی ہے لیکن اس کی بندگی کامل نہیں ہوئی تو اللہ کیوں کافی ہوگا اس کے لیے؟ یہ اللہ کا پورا ہوا نہیں تو اللہ صرف اس کا کیوں ہو جائے؟ اللہ اس کا تب ہوگا جب یہ اللہ کا ہو جائے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے بندے، شیطان سے اللہ نے کہا، ابلیس سے کہا، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ پورا اللہ کا بندہ ہے، پورا اللہ کا بندہ بن جائے شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ بندگی سب سے اہم چیز ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبودیت پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، بندگی، اللہ کا بندہ بننا واقعی کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی مدد کے ہم محتاج نہیں ہیں، واقعی سارے لوگ مل کے مدد کریں اور اگر تو مدد نہ کرے ان کی مدد ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہو تو نہ ہو، سب کچھ ہو کے بھی کچھ کام کا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب، سب کے سب میں کون آتا؟ صرف غریب غریب لوگ آتے، بیچارے غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، انتم، یا ایہا الناس، مومن بھی کافر بھی، نبی بھی ولی بھی اور عام مسلمان بھی، سب کے سب آتے ہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر کے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے کس سے خطاب کیا؟ یا ایہا الناس، ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں، لوگوں میں کون آتے ہیں؟ جو بھی لوگ ہیں سب آتے ہیں، سارے نبی اس میں آتے ہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے آگے محتاج ہو، اور اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، یہ اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو سپورٹ کی، مدد کی اور تعاون کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی کوئی مدد کرنے والا ہو، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ نے کہا کہ کمزور، ایسا اللہ کا معاملہ نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ کہ کوئی آدمی کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کہتا بہت زیادہ بوجھ ہے، او بھائی ادھر آؤ، جان نہ پہچان وہ بھی ہمدردی میں آ جاتا ہے، تھوڑا ہاتھ لگاؤ ذرا، وہ ہاتھ لگا کے گاڑی پہ رکھ دیا، چلا گیا وہ اپنا راستہ، وہ ہمیشہ کا مددگار نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے کمزوری کی وجہ سے اس نے مدد کی، اللہ کو ایسی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ایک میٹر میں اللہ کسی سے مدد لے لے، کچھ بھی نہیں ضرورت اللہ کو، بلکہ ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ فرشتے اپنے وجود میں، اپنے کاموں کے کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے جو حکم ان کو دیا اس میں تھوڑی بھی کوتاہی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ويفعلون ما يؤمرون، جو بھی حکم دیا گیا اس کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، فرشتے اللہ کے محتاج ہیں۔ عمل تو عمل اپنے وجود اور اپنے علم میں اللہ کے محتاج ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو ایسی ہر چیز سے پاک ہے جو حکمت کے خلاف ہو، تیرا ہر کام ہر بات حکمت والی ہوتی ہے۔ سبحانک لا علم لنا، ہم کو تو کچھ بھی معلوم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس بات کے جو تو نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی نالج ہے، ہماری معلومات بھی تیری دی ہوئی ہے، وہ اپنے علم میں بھی اللہ کے محتاج ہے، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. یہ اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے، غنی ہے کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے تعریف کے لائق ہے. اس کی غنا لوگوں کی غنا کی طرح نہیں ہے. لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے تو کسی کو گنتا بھی نہیں ہے. پہلے غریب تھا، سب کی حاجی حاجی کرتا تھا، السلام علیکم جو بھی دکھ رہا اس کو سلام. اب پیسہ آ گیا جیب میں، وزن بڑھ گیا، اس کا بھی وزن بڑھ گیا. اب سائیکل سے موٹر کار اس کے پاس آ گئی، چھوٹی دکان تھی اس سے بڑا آفس ہو گیا، برانچز اس کے ہو گئے. اب یہ سلام نہیں کرتا ہے، سلام کا انتظار کرتا ہے، اور کوئی نہیں کرے تو اس کو یاد رکھتا ہے. کوئی آئے تو بولتا ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ غنا جب آتی ہے آدمی کے پاس، انسان کے پاس، وہ ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ لوگ کیا ہوتے ہیں، بگڑ گیا پیسہ آیا تو. پہلے اچھا تھا، پیسہ آیا تو کیا ہو گیا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں نہیں، اب لوگ اس کی برائی کرتے ہیں. تو عام طور سے جب غنا آتی ہے تو سرکشی آتی ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے اپنی غنا کا ذکر کیا تو حمد کا بھی ذکر کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ هو الغنی الحمید. دیکھیے آیات کا جو ربط ہوتا ہے، آدمی غور نہیں کرتا اس میں. اللہ غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو سوال پیدا، اس کو کیا ضرورت ہے پھر کسی کی؟ وہ کیوں بندوں کا دھیان دے؟ وہ کیوں بندوں کے خیال رکھے؟ وہ کیوں بندوں سے خطاب کرے؟ اس کو کیا ضرورت ہے بندوں کی؟ نہیں، وہ غنی ہے، غنی کے ساتھ ایسا ہے کہ بندوں کے اوپر اتنے احسانات کرتا ہے کہ بندہ واقعی مجبور ہو جاتا ہے، جو شریف بندہ ہے اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا اللہ کیا کیا دیا اس نے. اس کو ہماری ضرورت نہیں ہو کر بھی وہ کتنا ہم پر نچھاور کرتا ہے. وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، ظاہری بھی باطنی بھی. صرف ظاہری نعمتیں ہیں اس کی، باطنی بھی نعمتیں ہیں. جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، ذہنی نعمتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی نعمتیں ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسی نعمتیں بھی جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جانتے بھی نہیں ہیں. اتنی نعمتیں اس کی ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں. اللہ نے انسان کو جسم دیا، مال دیا، دنیا میں کھانے پینے، لباس، رہنے، چلنے پھرنے، سواری، اور سب کچھ کی طرح کچھ نہیں دیا. اس کے لیے ایسی نعمتیں دی جس کو دیکھ سکتا ہے، اور ایسی بھی نعمتیں جن کو دیکھ سکتا ہے نہیں. آکسیجن دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ جہاں جائیں آپ کی خادم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو سلینڈر لے کے جانے کی ضرورت ہے نہیں. لائن میں سب کھڑے ہیں، ایک اپنا اپنا سلینڈر لے کے، او بھائی ذرا میرا ختم ہو رہا، میں مر رہا، لاؤ ادھر تھوڑا تمہارا، اے میں نہیں دیتا، میرا کیا ہوگا پھر، میرے بھی بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں. کسی کو آکسیجن لے کے گھومنے، کتنا کیا نعمت ہے، آپ غور کریں اس کے اوپر. ہاسپٹل میں آپ جا کے دیکھیں آکسیجن کا ریٹ کیا ہے، اس کا پیسہ کتنا ہے. سانس لینے کے لیے ایسا جسم دیا کہ وہ ریبس، ریب کیج آپ دیکھیے، آپ کی پسلیاں پھیلتی ہیں، سر پھیلتا ہے ایسا، اس نے نہیں پھیلنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے آپ دیکھیں کہ پسلیاں ایسی بنائی کہ آدمی کا دل دھڑکتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھیپھڑے ہیں، سانس لیتا ہے، پھولتے ہیں، اس کے ساتھ پسلیاں بھی ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے، ایکسپینڈیبل ہونا چاہیے. وہ اگر ایسی رکی ہوئی رہے گی تو کیا ہوگا، دم گھٹے گا آدمی کا، بہت دوڑے گا تو کیا ہوتا ہے، آدمی زور سے سانس لیتا ہے ایک دم، اور اس کے لیے اس کو پھیلنا ضروری ہے، اس لیے ویسا کھوپڑی کی طرح نہیں ہونا چاہیے وہ. لیکن کھوپڑی اس کا پسلیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سر پہ کچھ گر گیا، کام تمام، اٹھو، کائے کا اٹھ رہا ہے اب. کہ برین اس کا سیکیور رہنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی کیا کہیں گے آپ، انٹیکٹ اور پیدائشی ہیلمٹ اس کے لیے. آپ دیکھیے بچے چھوٹے چھوٹے گرتے ہیں، اٹھتے پھر بھاگتے ہیں، تھوڑی دیر چکر آتی پھر بھاگتے ہیں. آپ دیکھیے سر کیوں ایسا بنایا، اور سینہ ایسا کیوں بنایا، اور ہڈیوں میں جوڑ ایسے کیوں بنایا، اور جوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا. وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس کو عقل اللہ نے دی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نکاح ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا یہ آپ کی بیوی ہے کون، آپ کون ہیں؟ ایسا ہوتا تو کیا کرتا آدمی بتائیے، اور کبھی وہ میں کون ہوں بھائی، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آدمی کا یاد رکھنا اپنے آپ کو دوسروں کو کتنی بڑی بات ہے، یہ نعمت نہیں ہے. رات میں سویا اٹھا میں کہاں گیا، میں آپ کون ہیں؟ بیوی بچے پہچان رہے، وہ بھی اٹھے آپ کہاں سے آئے، کون ہے یہ، نکلو باہر یہاں سے. کوئی کسی کو پہچان رہا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اپنی دکان پہ گیا، دوسرے دن نیند میں سے اٹھ کے کسی اور کی دکان پہ، وہ بھی کسی اور کی دکان پہ گیا، سب کسی اور دکان پہ جا رہے ہیں، کسی اور کی دکان کھولے، کسی اور کی چابی. ہوتا ہے ایسا؟ کیسی نعمت ہے اللہ کی یادداشت، کہ زندگی بھر انسان کا اپنے ماضی کو یاد رکھنا کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ ایک آدمی جا رہا ہے اسٹیج پہ میڈل لینے کے لیے، اس کو معلوم نہیں میں کس کا میڈل لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں، کیونکہ یاد ہی نہیں اس کو کچھ. اگر آدمی کو ماضی نہ یاد ہو، اس کو پاسٹ یاد نہ ہو، اس کی ساری اسٹرگل کا کچھ مزہ ہی نہیں اس کو ہے. اگر ایک آدمی زندگی بھر میں بہت سارے میڈل اس نے جمع کیے، آخری عمر میں اس کی یادداشت چلی جائے، کیا فائدہ اس کا؟ اس کو معلوم ہی نہیں کس کے تھے میڈل اور میں کون ہوں. کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں، بتائیے اللہ نے سب کو ایسا بنایا نہیں، تاکہ ہم سوچیں کہ دیکھو ایسا اگر ہر ایک کا ہوتا تو کیا ہوتا. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد میموری چھینے گی نہیں، کیونکہ آدمی کا اپنے پاس کو یاد رکھنا بھی ایک نعمت ہوتا ہے. وہ بیٹھ کے جنت میں کہیں گے کہ دیکھو ہم ڈرتے تھے جہنم ہے اور گناہ کریں گے تو ایسا ایسا ہوگا، تو اللہ نے ہم کو دیکھو کتنا بچایا، ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. ان کو یاد رہے گا، بیوی کو یاد رہیں گے رکھیں گے، بچوں کو یاد رکھیں گے، دوستوں کو یاد رکھیں گے، ملیں گے آپس میں، کتنی اچھا لگے گا. ورنہ رسول ہی کو بھول گیا تو کیا فائدہ پھر، اگر مر گیا اور رسول ہی اس کو یاد نہیں تو کیا مزہ جنت میں جا کے، اس کو کیا مزہ آئے گا بتائیے. وہاں پہ اللہ ہی کو بھول گیا، میں کیوں آیا یہاں پہ، کون ہے کیا ہے. یادداشت یہ نعمت نہیں ہے، کبھی سوچا آدمی نے اس کے اوپر؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ انسان نہیں دے سکتا ہے، اور انسان جو دیتا ہے وہ بھی خود کریٹ کرتا ہے، وہ ٹرانسفر کرتا ہے، خالی ادھر کا اٹھا کے ادھر دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے دیتا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں دیکھتے ہیں فقیر کو جیب میں ہاتھ ڈالتے، بولتے جانے دیں اور نہیں دیتے ہیں. اب اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی دیتا ہے. وہ فقیر دیکھتا ہے گاڑی کے باہر آ کے ٹریفک سگنل پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، دیتا کہ نہیں دیتا، دیتا کہ نہیں دیتا، دیکھتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے بھی دل میں ہاتھ دوں کہ نہیں دوں، دوں کہ نہیں دوں. اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو دیتا ہے، نہیں تو نہیں دیتا ہے. بندہ بھی نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو. آدمی ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. سب سے بدبخت آدمی وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اس کی نگاہ بندوں کی طرف چلی جائے. یہ پہلا دن ہے اس کا گمراہی کا، یہ پہلا قدم ہے محتاجی کا. اس سے ذلیل کون ہوگا جو ذلیل کا محتاج ہو، جو محتاج کا محتاج ہو. آپ بتائیے محتاج کا محتاج کیسا؟ ایک آدمی مسجد کے باہر بیٹھا ہو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بھائی، اس کے بعد والا بولے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بھائی، اگر وہ فقیر اس فقیر سے مانگنے لگے وہ اس کو کیا بولے گا؟ شرم نہیں آتی فقیر سے مانگتا ہے؟ میں خود فقیر ہوں، اگر میں دینے والا ہوتا تو میں ادھر مانگنے والا نہیں ہوتا. میں مسجد کی باہر کیوں بیٹھا؟ میرے کو دوسروں سے لینا ہے اس لیے بیٹھا ہوں میں، اور تم مجھ سے مانگتا ہے. میں خود محتاج ہوں، جیسے تم محتاج ہے میں بھی محتاج ہوں، میں بھی یہاں پر کلیکشن کے لیے بیٹھا ہوں. اس سے زیادہ محتاج وہ آدمی ہے جو اللہ کی دینے کی چیز کو بندوں سے مانگنے لگے. وہ جا کے اپنا سر ٹکائے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر اور کہے کہ مجھ کو اولاد دے دو، میری رزق میں برکت دے دو، میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے نکاح کروا دو، اچھا رشتہ دے دو، جاب نہیں مل رہا ہے مجھ کو جاب دے دو، کم سے کم جواب دے دو کدھر جاؤں اپلیکیشن لے کے. جو جواب نہیں دے سکتا وہ جواب دے سکتا؟ سلام کرو آپ جواب آئے گا؟ آپ کو سلام کا جواب نہیں آ رہا، آپ کا جواب کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے جو کرنا تھا دنیا میں کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ بھی اللہ سے مانگنے والے تھے، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. جواب ان سے جا کے مانگنا، میرا کیس اٹکا ہوا ہے, وکیل کا دل تھوڑا ادھر ڈال دو, جج وکیل کو ایکسپرٹ بنا دو, جج کا دل تھوڑا میرے اس کو مجھ کو رحم ڈال دو اس کے دل میں میرے اوپر. آدمی درگاہوں پہ جا کے اللہ کے ولیوں سے مانگتا ہے, جو زندگی بھر اپنے مسائل کے حل میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے, یہ جا کے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. جو خود محتاج ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں, ان کا محتاج ہونا, اللہ کا محتاج ہونا ان کی عزت ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ تعالی کے محتاج ہو, اللہ کے آگے تم فقیر اور محتاج ہو. یہ اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے. غنا اللہ ہی کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, نہ علم کے معاملے میں نہ کسی اور معاملے میں, اس کو کسی کی بتانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں. بندہ شروع سے لے کے اینڈ تک محتاج ہے. بڑے سے بڑا نیک آدمی جو بعد میں جا کے ولی بنے, پیدا ہوتا ہے تو کیسا پیدا ہوتا ہے, برہنا بغیر لباس کے محتاج رونے والا, روتے روتے پیدا ہوتا ہے. اس کی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے, اس کو کپڑا لپیٹ دیتی ہے, اپنا دوپٹہ اس کو لپیٹتی ہے, وہ محتاج ہوتا ہے. ہر انسان اللہ کا محتاج ہے. اس بات کو سمجھنا آدمی کی سعادت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا. دعا کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں پکارنا. دعا کئی اعتبار سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دعاء العبادہ, اور دوسرے ہوتا ہے دعاء المسئلہ, پھر ایک ہوتا ہے اللہ کو پکارنا, ایک ہوتا ہے بندے کو پکارنا. دعاء العبادہ کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ تعالی کو پکارے اس کے ناموں سے, یا حیو یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, یا قاضی الحاجات. جو بھی آدمی اللہ تعالی کو اللہ کو اس کے ناموں سے, یا اللہ کو کاموں کے بنانے والے ہونے کے اعتبار سے اللہ کو پکارے, بس اس کی بڑائی بیان کرے, اللہ اکبر, یہ اللہ کو پکارنا ہے. یہ دعاء العبادہ ہے کہ اللہ تعالی اذان دیتا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, پکار رہا ہے وہ, اللہ کی بڑائی پکار کے ساتھ بیان کر رہا ہے, یہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے دعاء المسئلہ. مسئلہ کے معنی ہوتے ہیں مانگنا, سوال, سؤال عربی زبان میں کہتے ہیں, مانگنے کو یا پوچھنے کو, دونوں کے لیے سوال استعمال ہوتا ہے. کہ ایک آدمی اللہ کو پکارے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی تعریف تو کر رہا ہے, تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے اپنی حاجت بھی مانگ رہا ہے. جیسے کوئی آدمی یہ کہے, اے اللہ تو بڑا سننے والا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو بڑا عطا کرنے والا ہے, اے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعائیں ہیں. یہ اللہ کو پکارنا ہوا اللہ کی شان کے اعتبار سے, اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے, اللہ کی حمد و ثنا کے اعتبار سے, اس کو بھی دعا کہتے ہیں. اور دوسرے, اللہ سے کچھ مانگنا, اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے دے, اے اللہ مجھ کو جاب دے دے, اے اللہ مجھ کو گھر دے دے, مجھ کو گاڑی دے دے, مجھ کو یہ دے دے, صحت دے دے, علم دے دے, مال دے دے, برکت دے. اللہ سے مانگنا اپنے لیے, دوسروں کے لیے, یہ دعاء المسئلہ ہے, اس کو دعاء المسئلہ کہتے ہیں. یہ اللہ کو پکارنا ہوا. اور ایک دعا ہوتا ہے بندوں کو پکارنا, جس کو دعوت بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ دوسروں کو بلانا, لیکن یہ دوسروں سے مانگنا نہیں ہوتا ہے, یہ دوسروں کو پکار کے اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو پکارا, دعوت دی, لیلا ونہارا, رات کو بھی پکارا, دن کو بھی پکارا, میں نے رات دن ایک کر دیا ان کو دعوت دینے میں, ان کو پکار پکار کے بلایا میں نے ان کو. اور دعوتہم جہارا, یہ دعوتہم دعوہ کے معنی ہوتا ہے پکارنا, بلانا, کسی کو پکارنا. تو عربی زبان میں دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنے کے. اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو اگر چپکے چپکے بھی پکارتا ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پکارنے ہی میں آتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی زور سے پکارے, بولے دیکھیں گے اللہ تک آواز جانا چاہیے تو بہت زور سے بولے آدمی, تو یہ کیا ہے, یہ ایسا پکارنے کی ضرورت ہے اللہ کو کہ تھوڑی میری آواز زیادہ زور سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. ایک آدمی اگر رات کے اندھیرے میں کسی کو اٹھائے بغیر چپکے چپکے اس کے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں, اس کی زبان ہل رہی ہے, اس کی آواز اس کے پاس لیٹا ہوا بھی نہیں سمجھ رہا ہے, اگر ایسا بھی اگر کسی کو کوئی آدمی اللہ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو سمجھتا ہے, جانتا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے, یہ کس کو پکار رہا ہے, یہ کیوں پکار رہا ہے, اس کے لیے کیا اس کو چاہیے, واقعی اس کے دل میں کیا ہے, اس کے بولنے میں اور دل میں کیا فرق ہے, وہ بھی اس کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, ایک آدمی کی تڑپ کو جانتا ہے. اللہ ہی انسان کی واقعی ضرورت کو سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. ایک آدمی کسی یہ بات جائے صاحب میرا ایسا ایسا مسئلہ ہے, وہ اس کو کتنا سمجھے گا, آپ کو کیا گارنٹی ہے, میرا بہت پرابلم چل رہا ہے. کتنے لوگ مسجدوں میں آ کے اعلان کرتے ہیں, آدمی دیکھتا واقعی یہ محتاج ہے کہ نہیں ہے, اس کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے, کسی کو لگتا ہے کہ واقعی محتاج ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے, کوئی بولتا نہیں یہ جھوٹے آنسو ہے, کوئی بولتا نہیں سچے آنسو, آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. ایک آدمی اپنی ضرورت کسی انسان کے سامنے بیان کر رہا ہے, اپنے دل کا حال کیسا کھول کے رکھے اپنا کلیجہ اس کے سامنے, اپنے دل کے حالات بیوی کو سمجھائے, بچوں کو سمجھائے, بعض اوقات کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے, بیوی شوہر کو سمجھا رہی, اولاد ماں باپ کو سمجھا رہے, دوست بھائی بھائی کو سمجھا رہا ہے, نہیں سمجھ میں آتا. آدمی سوچتا ہے کیا ہو, اس کے پیچھے اس کا کچھ تو پلاننگ دکھتا ہے, نہیں سمجھتا ہے آدمی. ایک آدمی کی واقعی کیفیات ایک دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. اپنے دکھ درد ایک آدمی بیان کرے کسی کے سامنے, الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, واقعی کیفیت کھول کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہے, پھر کسی اور کے سامنے رکھنے میں فائدہ کیا ہے, پھر اسی کے آگے رکھنا چاہیے جو الفاظ کے ساتھ ساتھ دل کی حالت بھی جانتا ہے, جو واقعی اس کو معلوم ہے کہ اس کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے, اس کو بولنے نہیں آ رہا, اس کو بولنے نہیں آ رہا لیکن واقعی اس کا پرابلم کیا ہے, جو بولے بغیر سمجھتا ہو کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے چپ بیٹھے کچھ بولنے نہیں آ رہا, اس کو دکھ میں غم میں تکلیف میں پریشانی میں صرف ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بولنے بھی نہیں آ رہا اس کو, تب بھی اس کو معلوم ہو کون ہے ایسا, دنیا میں کون ایسا ہے, ہے کوئی ہمدرد آپ کا ایسا, ایسا کوئی نہیں ہے, اتنا قریب کوئی نہیں ہے کہ جس کو بولے بغیر وہ سمجھتا ہو کہ واقعی اس کو کیا چاہیے. یہ دعا کا پاور ہے, یہ دعا ہے جہاں سب کچھ فیل ہو جاتا ہے وہاں دعا کام آتی ہے, جہاں الفاظ بھی اپنی حد کھو دیتے ہیں, جہاں الفاظ بھی فیل ہو جاتے ہیں, جہاں ڈیٹیل کی طاقت ختم ہو جاتی, بولنے کو بھی دل نہیں کرتا, بعض اوقات ایک آدمی کو بولنے کو بھی نہیں ہوتا دل, کیا بولوں میں, اس وقت میں چپ چاپ ایک آدمی اللہ کے آگے رو دیتا ہے, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے چپ بیٹھ جاتا ہے, کچھ نہیں, اللہ تو میرے دل کے حالات جانتا, میرے کو بولنے مت لگا, تجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تو بولے بغیر جانتا ہے, یہ دعا ہے, اس کو دعا بولتے ہیں. یہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا, یہ صرف اللہ کے ساتھ وہ بعض لمحات ہوتے ہیں جو زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو بعد میں آدمی کو نہیں ملتے ہیں. دعا دعا کیا ہے, دعا ایمان کی ترقی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کیا ہے, دعا میں فائدہ کیا ہے, دعا میں جب آدمی اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری بات اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, وہ عرش پر ہے میں فرش پر ہوں, لیکن میں جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر کوئی نہیں دیکھ رہا, ہاتھ اٹھا کے جو مانگ رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے, یہ ایمان ہے کہ اللہ کو کہیں سے بھی پکارو, اللہ کو کہیں بھیڑ میں آدمی چلتے چلتے مانگ رہے, اللہ میرا انٹرویو اللہ پاس کر دے, میرے گھر میں لوگ بیمار ہیں, میرے ماں باپ بیمار ہیں, اللہ میرے فلاں مسئلہ میرا ہے, میری بیٹی ہے اس کا نکاح کرنا ہے, اللہ جاب نہیں ملا مشکل ہو جائے گا, یا اللہ میرا رشتہ اٹکا ہوا ہے جاب کی وجہ سے, جاب نہیں ملا تو وہاں سے جاب بھی نہیں آئے گا, اے اللہ چلتے چلتے مانگ رہا ہے, سیڑھیاں چڑھ رہا ہے کمپنی کی, ہاتھ میں فائل ہے, اللہ میری فائل میں یہ کمیاں ہیں, اللہ جاب نہیں مل رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی, بہت چکر کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں, قرضے بڑھ گئے ہیں, اللہ تو ہی کر سکتا ہے, چلتے چلتے مانگ رہا ہے. اس کا عقیدہ ہے کہیں سے بھی مانگو اور کسی وقت بھی مانگو، یہ نہیں کہ انگیج آ رہا ہے فلاں سے مدد کرنے کے لیے، اب نہیں آپ کا کال ویٹنگ پہ ہے، نہیں، کبھی بھی دنیا کے سب پکار رہے اللہ کو، سارے کے سارے، کبھی اللہ کے پاس ویٹنگ نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا سب کچھ جس کے پاس ہے، بڑے سے بڑا ہمدرد، اس کا بھی کال ویٹنگ آئے گا آپ کو، اللہ کا کبھی نہیں ہوگا، ڈوب رہا ہے آدمی اس وقت میں بھی اللہ کو پکارے، آخری سانسیں اس کی ہیں اس وقت میں، اللہ معاف کر دے میرے کو، بہت بڑی غلطی کیا زندگی میں پاپی تھا، اللہ توبہ کر رہا ہوں، اللہ اس وقت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تک بات نہیں جا رہی، اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہر حال میں اللہ کو پکارے، کون ہے جو ہر حال میں دعا کو سنتا ہے، کون ہے جو چپکے بولی ہوئی باتوں کو بھی سنتا، اللہ کے سوا کون ہے ایسا، پھر آدمی اللہ کو چھوڑ کے یہاں وہاں اس کے در پہ اس کے در پہ جا کے سر جھکائے، ہاتھ پھیلائے، گڑ گڑائے، شرم آنا چاہیے اس کو، اس نے پہچانا نہیں اللہ رب العالمین کو، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کا کوئی بدل نہیں، اللہ سب کا بدل بن جاتا ہے، کوئی نہیں صرف اللہ، پاس ہو گیا یہ سب ہے اللہ نہیں، فیل ہے یہ، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ یہ ہمیشہ اللہ کا محتاج بنا رہے، یہ اس کی سعادت ہے، یہ اس کی سعادت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور آپس میں بندوں پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہرگز مت کرو، آپس میں ظلم مت کرو، میں نہیں کرتا ہوں ظلم، تم بھی ظلم مت کرو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب راہ سے محروم ہو، تم سب کے سب راہ بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس آدمی کی جس کو میں ہدایت دوں، تم اسے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کی جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا، مجھ سے کھانا مانگو، آدمی مانگتا ہے اللہ سے، میں روز کما رہا ہوں اور میرے پاس گھر میں سب بھرا ہوا ہے، ریشن بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، دو مہینے کا پیک ہے پورا، کچھ ضرورت نہیں اپنے کو، لقمہ حلق سے نکالتے ہیں نہلانے والے، ایسا بھی ہوتا ہے، تیرا نہیں تھا یہ، اللہ نے چاہا تو ہی کھائے گا، فصلوں کی فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اللہ چاہے گا رزق جس کو ہے ملے گا، ماں کے پیٹ میں ملے گا، اور اگر نہیں ملنا ہے تو حلق سے نکالا جائے گا، ہاتھ سے چھینا جائے گا، اللہ چاہے گا تو ملے گا، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کی جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے رزق مانگو، میں دوں گا تم کو رزق، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب لباس سے محروم ہو، ننگے ہو تم سب کے سب، اور بائی ڈیفالٹ آدمی پیدا کیسا ہوتا ہے، کیسا پیدا ہوتا آدمی، ڈریس لے کے آتا، امی پہناؤ مجھ کو، آیا میں بیٹا تمہارا، نہیں، برہنا پیدا ہوتا، گندا پیدا ہوتا ایک دم، لت پت، اور ایسا ڈر کے پیدا ہوتا، کہاں ہے ہمیں، ایسا اندھیرے سے اجالے کی طرف، کوٹری میں پڑا رہتا ایک دم، غریب، بھکاری، مسکین، پریشان حال، مجبور، مظلوم، قید خانے میں، ایک دم پاؤں سکڑے ہوئے، ہاتھ سکڑے ہوئے، گردن جھکایا ہوا، ایک دم ماں کے پیٹ میں ہوتا، باہر آتا گھبرایا تھا، کہاں ہے ہمیں، ایک دم ننگا، کپڑے نہیں، منہ میں دانت نہیں، منہ میں دانت بھی نہیں، اور ایک دم برہنہ محتاج، گھبرا کے رونے لگتا ہے، تم سب کے سب ننگے ہو، برہنا ہو، لباس سے محروم ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، اور آخرت میں بھی کیسا اٹھے گا آدمی؟ واپس سے جب اٹھے گا تو برہنا ہوگا، لباس نہیں ہوگا اس کے پاس سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو لباس پہنائے گا. فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن تم غلطیاں کرتے رہتے ہو، تم خطائیں کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو آدمی واقعی گناہ تو گناہ، اس کی نیکیوں میں بھی کوتاہی نکل آئے گی. اگر واقعی سمجھدار آدمی ہوگا اور واقعی اپنا انصاف کے ساتھ میں حقیقت پسندانہ جائزہ لینے والا آدمی ہوگا، ریئلسٹک اگر آدمی کوئی ہوگا، اگر وہ اپنی عبادت کا اور اللہ کی فرما برداری کرنے کا بھی اگر وہ جائزہ لے، غور سے دیکھے، اس کو دکھائی دے گا کہ میں نے اللہ کی ویسی عبادت بھی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اس میں بھی کوتاہی نکل آئے گی. اے میرے بندو تم رات دن غلطیاں کرتے رہتے ہو، اور میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. تم اس سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. تم اس سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرون ولن فتضرون، کہ اے میرے بندو تم ایسے طاقتور نہیں ہو کہ تم مجھ کو نقصان پہنچانا چاہو تو مجھ کو نقصان پہنچا دو گا. ایسے تم نہیں ہو کہ تمہارے کسی عمل سے میرا نقصان ہو جائے. آدمی سمجھے کہ میں عبادت اگر اللہ کی نہیں کروں گا تو تھوڑی مائنورٹی ہو جائے گی انسانیت اگر عبادت نہ کرنے لگے، نہیں ہوگا ایسا. اللہ معبود ہے چاہے عبادت کرنے والے ہو یا نہ ہو، اللہ حمد کے لائق ہے چاہے کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اے بندو تم ایسے نہیں ہو کہ تم اس مقام کو پالو کہ تم مجھ کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم ایسے بھی نہیں ہو کہ تم مجھ کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ کہ مجھ کو فائدہ کرنے لگے ہو. تم مجھ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، تم نہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آخری، پہلا انسان، آخری انسان، پہلا جن، آخری جن، سب کے سب، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ نیک انسان کے، نیک بندے کے دل کی طرح اگر ہو جاؤ، تب بھی ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری حکومت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. تم سب کے سب سب سے زیادہ نیک کی طرح ہو جاؤ، میری حکومت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا کہ اللہ کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کے نیک ہونے سے. اور یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اور اے میرے بندو تم میں سے پہلے سے لے کے آخری تک، انسان سے لے کے جنات تک، سب کے سب سب سے برے انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تمہارا برا ہونا میری حکومت میں کمی نہیں کرتا ہے، مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے نہ تمہارے گناہوں سے میرا کوئی نقصان ہے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم فقاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلتہ ما نقص ذلک مما عندي الا كما ينقص المقیۃ اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آخری، انسان اور جن، سب کے سب ایک میدان میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اب غور کریں، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو، اور اس میں انسانوں کے ساتھ پہلے سے لے کے آخری تک جنات بھی جمع ہو جائیں، سب کے سب ایک ساتھ، اور سب کے سب ایک وقت میں اپنی چاہت کی چیزیں سب ایک ساتھ مانگیں، اے اللہ مجھ کو یہ چاہیے، اے اللہ مجھ کو موٹر چاہیے، اے اللہ ہوٹل چاہیے، اور یہ اللہ کھانے کو بہت اچھا لگتا ہے، میرے کو بریانی چاہیے، سب مانگ رہے ہیں. جو چاہیے ایک وقت میں سارے کے سارے بندے سب مانگ رہے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں وہ سب کا سب ان کو اسی وقت دے دوں تب بھی میرے پاس جو ہے اس میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے. ایک آدمی جا کے ایکسپیریمنٹ کرے، جا کے سوئی لیا اور ڈبویا، ارے کم ہو گیا پانی، کتنا کم ہوا، سوئی ڈبونے سے کچھ تو کم ہوا نا، کتنا کم ہوا، سمندر کا پانی کا لیول نیچے ہو گیا. ایک آدمی سوئی ڈبوئے سمندر میں تو اس سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اور وہ کب ہوگا، ایک آدھا کوئی غریب آدمی اللہ دو ٹائم کا کھانا دے تب نہیں، سب کے سب بندے، انسان تو انسان، جنات بھی جس میں نبی بھی ہیں جو واقعی مانگنے والے ہیں کہ کیسا مانگا جاتا ہے اللہ سے، ان کو معلوم ہے بڑے سے بڑا کیا مانگنا چاہیے. یہ سب مل کے اللہ سے ایک وقت میں مانگیں. اللہ کو ایسا نہیں ہے ایک ساتھ مت بولو، ایک ایک کر کے بولو، نہیں. آپ دنیا میں کتنے لوگ، کوئی چینی میں بول رہا، کوئی جاپنیز میں بول رہا، کوئی کنڑ میں بول رہا، کوئی کون سی زبان میں اللہ کو پکار رہا ہے، اے اللہ. اللہ کو کسی کے زبان کا مسئلہ ہے کہ لینگویج اپنی صحیح کرو، گرامر صحیح کرو، غلط ٹوٹا پھوٹا گرامر بھی ہے اس کا، اگر بغیر گرامر کے بھی بول رہا ہے اگر، تب بھی اللہ کو معلوم ہے یہ گرامر میں غلطی کر رہا ہے، لیکن مانگ رہا تو مجھ سے ہی ہے، اس کے دل میں گرامر کی غلطی نہیں ہے، اس کی زبان میں ہے. سب کے سب اگر مانگے تب بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے ہوتی. کتنا ہوگا اللہ کے پاس، ہمارے مانگنے میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. مانگتے مانگتے بھی آدمی کیسے سوچتا، اتنا بڑا مانگ رہا ملتا کہ نہیں کیا معلوم، ایسا کنجوس ہے کہ دینے میں تو کنجوس ہے ہی ہے، لینے میں بھی کنجوس ہے. آپ بتائیے اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو لینے میں بھی کنجوس ہو. اتنا بڑا مانگ کے ملے گا کیا، مل سکتا کیا، ایسا کیسا ہو سکتا. اتنا دنیا اسباب اور دنیا کی تنگیاں، دنیا میں رہتے 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 ذہن ایسا بگڑ جاتا کہ وہ جو تنگیاں اس کے لیے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی سمجھنے لگتا ہے. اللہ کے لیے کوئی تنگی نہیں، اللہ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. دیکھیے اب وقت بہت ہمارے پاس کم ہے. اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام اور خود ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے مانگ رہے ہیں. کب مانگ رہے ہیں؟ بڑھاپے کی عمر پہنچ گئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، سر جو ہے سر درد کرتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے آدمی سے پوچھیے اس کا سر ٹھن 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 کرتا رہتا ہے، جیسے گھڑی چلتے رہتی ہے اس کے سر میں کچھ چلتا رہتا ہے. بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، اور بڑھاپا آدمی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوڑھا آدمی جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو قابل احترام ہوتا ہے، اکرام کے لائق ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ دین پر ہو. تو بڑھاپے کی عمر آ چکی ہے اور سر جوش مارتا ہے، اور بیوی بانج کیا ہو رہا بھائی، ایک ہی بیان سننے کے لیے لوگ آئے ہیں، ایک ساتھ چار پانچ سننے پڑیں گے، جا کے باہر بولنا معلوم ہے کرامت. ایک بار بول رہے تو چار بار، چار بیان ایک ساتھ کبھی سنا کیا؟ ہاں وہ یہ کیسا بیان رہتا ہوں، نیکسٹ ٹائم تو بھی آ. وہ خاص سننے کو آئے گا، ایک ساتھ چار بیان کیسے رہتے. بیوی بانج، اولاد نہیں، اور نبی کی بیوی، نبی اولاد نہیں دے سکتے، بابا دے سکتے ہیں. آپ بتائیے دوسروں کو بابا دے رہے ہیں، اور نبی اپنی بیوی کو. زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی لیکن بیوی باندھ ہے. وہ امرأتی عاقر, میری بیوی اللہ باندھ, اللہ کو بتا رہے باندھ ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کو اپنا حال بتانا غلط نہیں ہے. صوفیوں نے کیا کہا, اللہ کے پاس اپنا حال بیان کرنا دو پرابلم ہیں, ایک اللہ کی شکایت ہے, یعنی اللہ نے جس حال میں ڈالا اسی میں تصوف مصیبت ہے. اور دیکھیے بعض اوقات آدمی ایک چیز کو تقویٰ اور ایمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ تقصیر اور جہالت ہوتی ہے. بعض صوفیوں نے کیا کہا کہ اللہ سے ایک بندہ اگر کہہ رہا ہے اللہ تکلیف دور کر, اس کا مطلب یہ تقدیر پر راضی نہیں ہے. بولنے میں کتنا اچھا لگتا کہ اگر ایک آدمی تکلیف کون ڈالا, اللہ, تو بول رہا ہٹا, یعنی اللہ نے جو کیا وہ غلط. تو اللہ نے جو ڈالا, اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے مانگنا, تکلیف کے ہٹانے کے لیے بولنا, بعض صوفیوں نے کیا کہا یہ بھی اللہ کی شکایت ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہونا ہے, جہالت ہی. اور اللہ کو تو بتا رہا ہے اللہ مجھ کو یہ ہو رہا, اللہ کو معلوم نہیں, تو اللہ کو بتانا بھی کیا ہوا غلط. یہ دونوں یہ خود غلط ہے. اللہ کو بتانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہو, اپنا دکھڑا روئے گا تو کدھر. آدمی جب بتاتا ہے اپنے مسائل کسی کے سامنے رکھتا ہے تو اس کو, آج بھی سائیکالوجسٹ کے پاس آپ دیکھیں, ان سے پوچھئے سائیکائٹرسٹ کیا بولتا ہے, بھرو مت اندر, باہر نکالو, ورنہ کیا ہوگا, اندر بھرتے 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 خامخواہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی. ٹینشن جب بڑھ جائے گا مصیبت بڑھ جائے گی. اپنی دل کے اندر رکھو مت, پیٹ میں سنبھال کے رکھو مت, بولتے جاؤ. تو بہت سارے لوگ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو, سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو کیا بولتے ہیں, تم زیادہ اپنے دل میں سنبھال کے رکھتے مت جاؤ, اس کو ٹریفک جاری رہنے دو, آیا نا دل میں کچھ بولتے جاؤ, آپ جمع کے مت رکھو, کیوں دھماکہ ہو جائے گا آپ کا سائیکولوجیکل. پھر ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے 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 اور اچانک ایسے پھٹتے کے لوگ ہوتے, کیا ہوا ان کو, اتنی جوتی تھوڑی ٹیڑھی ہوگی تو اتنا دھلائی سب بچوں کے گھر کے اندر. تو یہ جو چیز ہے, آدمی کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جب وہ بولتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اس کا دل ہلکا ہوتا ہے. اور اللہ کے آگے جب اپنے مسائل بیان کرتا ہے تو وہ, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ایسے کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو میرے حال کو سمجھتا ہے, میری حالت کو جانتا ہے. اور کبھی ایسا بولے گا نہیں, بہت ہو گیا بابا میرے کو کام ہے ابھی. اچھے سچ اچھا دوست بھی ہے تو کیا بولتا, کوئی بات, جس کو جب اس کو بہت بہت دن بول رہا ہے, بہت زیادہ بول رہا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کرنے والا ہے, ذرا ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے, کل ملتے ہیں, السلام علیکم. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, بولتے جا رہا بولتے جا رہا, ایک بات کتنی بار بول رہا ہے. اب یہ اپنے دکھ میں اپنی تکلیف میں ہے, ایک ہی بات بار بار بول رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آدمی اپنا پیچھا چھڑا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. صبح سے لے کے شام تک اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے اگر روئے, اللہ کبھی نہیں کہے گا بس, ایک بار بولا بس ہو گیا, دس بار بھی بولے گا اللہ اس کی دعا سنتا ہے. ایسا کوئی ہے کیا کہ اس کے سامنے بندہ روئے, ایک ہی بات بار بار کہے تب بھی وہ یہ نہیں کہے کہ کتنی بار بولے گا, ایک بار بولا بس ہو گیا نا. ماں جو اتنی محبت کرتی بچے سے, اگر بچہ بار بار ماں سے ایک چیز مانگے ماں بھی چڑ جاتی, کتنی بار مانگتا ہے, ایک بار بس ہوا نا, سنا میں نے, کتنی بار بول رہا ہے روٹی دو, کتنی بار بول رہا ہے کھانا دو, ایک بار بولا میں نے سنا. اللہ کبھی نہیں بولتا ہے, رات میں دن میں کسی بھی حال میں اللہ کو پکارے, کتنی بھی بار اللہ کو پکارے, کبھی اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا, آج کے بعد بولنا نہیں ایسا, ایک بار بولا نا ختم, نہیں بولتا اللہ تعالیٰ. زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت ہے, بیوی بانجھ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے چھپ کے چھپ کے دعا کر رہے ہیں. چھپ کے چھپ کے کیوں, لوگ سنیں گے تو کہیں دیکھو حضرت کو کیا ہوا, زندگی میں پہلے تو نہیں مانگے اب مانگ رہے ہیں, اب مانگ رہے بڑھاپے میں آ کے, یا پہلے مانگا نہیں ہوئی اولاد اب بڑھاپے میں آ کے مانگ رہے ہیں, ہو سکتی کہ ابھی اولاد, بیوی تو بانجھ ہے ان کی. لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں تھے, نبی تھے اللہ کے, اور آخری وقت میں ان کو محسوس ہوا, اس کو صحیح کریں, آخری وقت میں ان کو محسوس ہوا کہ میرے بعد کوئی وارث میرا ہونا چاہیے, میرے بعد کوئی وارث میرا ہونا چاہیے. نبوی علم کا حامل میرے بعد کوئی ہونا چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کو بعد میں سنبھالے اور ذمہ داری کو نبھائے. کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ انبیاء اپنے پیچھے درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. چپکے چپکے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا سر بڑا جوش مارتا ہے، اے اللہ میں تیرے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، جب بھی مانگا ہے ملا ہے، اور اے اللہ میری بیوی بانج ہے، اے اللہ میرے لیے کوئی وارث دے دے. بڑھاپے میں نبی ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو میرے لیے فہب لی مل لدن کا ولی، فہب لی مل لدن کا، مل لدن کا تیری طرف سے تو دے دے. میرا معاملہ تو سب ظاہری اسباب کے اعتبار سے بڑھاپا اولاد کا وقت نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑھاپا کہ سر جوش مارنے لگے ہیں، ہڈیاں آدمی کی گل. اور بیوی بانج ہو، یعنی دو باتیں جمع ہو جائیں تو آپ بتائیے اولاد کی پاسبلٹی گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے. کہ بڑھاپے میں اولاد اور بانج بیوی والا بوڑھا اس کو اولاد کی تمنا ہو جائے، کوئی بھی آدمی مذاق اڑائے گا. لیکن وہ نبی تھے اللہ کے، ان کو معلوم تھا کہ واقعی اللہ سے مانگیں گے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے دی کہ نہیں اولاد؟ اللہ نے اولاد دی، اللہ تعالی نے اولاد تو دی، اولاد کو نبی بنایا، اولاد کو اللہ تعالی نے نام بھی دیا، بچہ بھی دیں گے اس کو نام بھی دیں گے، اس کو نبی بھی بنائیں گے. اللہ تعالی نے اتنا دے دیا، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ اللہ نے دیا. یہ نہیں کہا اللہ نبی دے دے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نام بھی اس کا رکھ دے. اب بتائیے کسی کا نام اللہ کی طرف سے آ جائے، کتنی شرف کی بات ہے کہ اللہ اس کا نام رکھ رہا ہے. کسی کا باپ رکھتا ہے نام، کسی کا ماں، کسی کا دادا، کسی کا نانا، کسی کا چاچا. اس بچے کا، یہ بچہ ہم دیں گے اپنی طرف سے. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریہ ہم دے رہے ہیں اب تم کو اولاد، ایسا بچہ دے رہے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رہا ہے. پبلک بھی آتی مولوی صاحب کے پاس کیسے آتی؟ مولوی صاحب ایسا نام دو کہ کسی کا نہ ہو. کیوں بھائی، کیا پرابلم کیا ہے؟ ایسا مطلب ایسا کیوں؟ یونیک ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو کسی کا نام ہو، کسی کا بھی نام نہیں ہو. رکھو جنت نام رکھو اس کا، جنت نام کا، جنت آئی جنت گئی، بچی پیدا ہوئی رکھ تو اس کا نام جنت. جنت کو بلاؤ، جنت اچھی نہیں، جنت بہت شرارت کرتی ہے، جنت اسکول کو گئی. ایسا نام رکھنا ہے کہ کسی نے نہ رکھا ہو. کیا مولوی صاحب بھی سوچتے کیا نام ہے، اور ہر دن بچے پیدا ہوتے ہیں، اب وہ کہاں سے لائیں نیو نام، نئے نئے نام کہاں سے لائیں؟ اچھا کتاب بھی مولوی صاحب لیں اگر کہیں سے خرید کے، چلو ٹینشن کم ہو جائے. جو بھی آپ کو کتاب دیں گے، وہ ایک کتاب گئی تو آتی بھی نہیں، وہ کتاب بھی واپس نہیں آتی ہے. تو مولوی صاحب بس کچھ بھی سوچ کے بول دیتے اپنی طرف سے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نام کے لیے چھری لے کے قرآن میں گھونپ کے صفحہ پلٹا، پہلے نام کیا آیا؟ ارے فرعون آیا، ارے دوسرا صفحہ پلٹا. فرعون آ گیا، اب کیا کریں گے؟ فرعون آ گیا، کبھی ابلیس آ گیا، ارے تو اس کے ہاتھ میں سے لو چھری، یہ غلط چھری چلا رہا ہے، نانا کو دو. وہ نانا بھی پان کھاتے کھاتے پلٹاتے، کچھ نہ کچھ آ جاتا، کبھی خیر البریا آئے گا، کبھی شر البریا بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، جنت آ رہا، کبھی جہنم آ رہا. تو آپ بتائیے کیا یہ حال ہوتا ہے؟ نام بھی اللہ نے دیا ہے، نام کی بھی تکلیف نہیں دیں گے، نام ڈھونڈنے کا بھی مسئلہ نہیں. ایسا نام جو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں نبی کو اولاد دی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. بندہ اتنا یقین اللہ سے رکھے کہ مانگنے سے اللہ دیتا ہے، جہاں سارے اسباب وسائل فیل ہو جاتے ہیں وہاں بھی دعا کی طاقت باقی رہتی ہے۔ دعا بہت لیس شیئن، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ شرافت والی شرف والی کوئی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی چیز ہے دعا۔ اللہ نے اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور آپ دیکھیں یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے قوم کو دعوت دینے کے لیے بھیجا اور دعوت دینے کے لیے گئے، قوم کو دعوت دی 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 دعوت، قوم نے مانی نہیں، ان کو غصہ آیا، ایسے لوگوں کے بیچ میں کیا رہوں جو مانتے نہیں، برے لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے اپنے طور پر اجتہاد کیا اور وہ اپنی قوم سے نکل گئے۔ لیکن ابھی ان کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا قوم کو چھوڑ کے جانے کا، انہوں نے خود اپنی طرف سے ڈیسیجن لیا کہ جب یہ نہیں مانتے بس میرا ان کا رشتہ ختم، اب میں جا رہا، نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا، لمبا قصہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہی امتحان کے طور پر پھنسا دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جا کے نبی ہے، کیا خود نبی اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پھنسنے سے بچا سکتے ہیں؟ اچھا اندر سے جا کے مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندر سے جا کے راستہ اپنے لیے خود بنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظنون، ظنون نون کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ مچھلی، نون کے معنی مچھلی کے بھی ہوتے ہیں، مچھلی والا کون؟ یونس علیہ السلام۔ اور وہ ظنون جو اپنی قوم سے غصے میں نکل گیا اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہم نہیں پکڑیں گے اس پہ، یعنی ایسا نکلنے سے ہم اس کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے، تکلیف میں نہیں ڈالیں گے، اس کا گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئے گی ایسا کرنے پر، جا کے کہاں چلے گئے؟ سیدھے مچھلی کے پیٹ میں۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اندھیروں میں انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا، اور پکارتے وقت کیا کہا؟ سبحانك لا اله الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، سبحانك تو پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین میں ہی تھا جو ظالموں میں سے تھا۔ اتنے عمدہ کلمات ہیں دعا کے اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں بہت عمدہ کلمات ہیں۔ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے صرف اس آیت کے اوپر، اس کی تفسیر میں آیت کریمہ۔ ہمارے آیت کریمہ کیا ہوتی؟ مصیبت کسی کی آ جاتی، لاؤ رہے وہ سڑے ہوئے اخروٹ، اور وہ سارے اخروٹ اور وہ جمع کرتے ہیں نقلی، یا کھجور کے بیج پورے مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہ ساری اتنی بڑی پوٹلی ہوتی ہے، سارے رمضان کے بچے ہوئے ہوتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں، اور وہ پورے بچھائے جاتے ہیں، اور زبردستی آؤ بھائی آیت کریمہ ہوگی، اور اس کے بعد کھیما پاؤ بھی ہے، ہوتا ہے ایسا ناشتہ، کیونکہ اکثر یہ کب ہوتا ہے؟ فجر کے بعد ہوتا ہے، اور تھوڑا ناشتے کا بھی انتظام مضبوط ہے، تو آدمی کے لیے دو چیزیں اس میں دائی ہوتے ہیں، تو آیت کریمہ بھی ہے اور اس کے بعد بھی معاملہ ہے، ناشتہ ہے، گھر پہ تو بیوی ابھی سوئی ہوئی ہوگی، فجر کے لیے تو اٹھتی نہیں، فجر کے لیے اٹھتی نہیں، اب جائیں گے ناشتے میں کوئی ڈھنگ کا ملنے والا نہیں ہے، اور ایسا موقع بار بار نہیں آتا، ایسی مصیبت میں پھنس کے کوئی بار بار آیت کریمہ رکھتا ہے؟ نہیں۔ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے اوپر سب مل کے اور آیت کریمہ، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اپنی آیت کریمہ خود کرنا چاہیے. کرائے کے لوگوں سے آیت کریمہ کرا رہا ہے، اس کو معلوم نہیں اس کا پرابلم کیا ہے، اس کی مصیبت کون سی ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے اور وہ اس کے بعد نیت بھی ویٹنگ کب ہوتا ختم، وہ ختم ہوگا وہاں پہ، جلدی جلدی اپنا پڑھ کے لا الہ الا اللہ سبحانہ کا لا الہ الا اللہ پڑھا الٹا سیدھا پڑھ کے تجوید غائب، یہ غائب وہ غائب، سب کتنے پڑھا خود کو بھی یاد رہے، دن 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 سب ختم کر کے لپیٹ کے اللہ بھائی ہے سیدھا کھانا شروع کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ ہے جو کھانے پینے کے لیے ہو. واقعی اندر سے پکارنا لا الہ الا انت سبحانک، یہ جو جملے ہیں آپ دیکھیے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی معبود ہے. عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے. اے اللہ، دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، مصیبت میں پھنسے ہوئے کا مدد کے لیے غیبی طریقے سے مدد کے لیے پکارنا کیا ہے، عبادت ہے. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، دعا عین عبادت ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت ہے. اب مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کسی اور کو پکار سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکار. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ہم کسی اور کو پکار سکتے ہیں، کسی اور کو پکار نہیں سکتے، تو نے تو منع کیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مصیبت میں پھنسو گے تو مجھے کو پکارو، مجھے سے دعا کرو. لا الہ الا انت سبحان، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود ہے نہیں، تیرے سوا ہم کسی اور سے مانگتے نہیں ہیں. سبحانک، تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس مصیبت میں جو پھنسا ہوں تیری طرف سے ظلم نہیں ہے، تیری طرف سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے. یونس علیہ السلام یہ نہیں سوچ رہے ہیں میں اللہ کا نبی اور یہ مجھ کو مصیبت میں ڈال دیا اللہ نے، ایسا کیسا، میں تو نیک ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مصیبت میں کیسے پھنس گیا. اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ صحیح بندے کے بارے میں کرے. اللہ کا ہر فیصلہ، ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے. لا الہ الا انت اقرار کر رہے ہیں اپنی بندگی کا، اللہ کے معبود ہونے کا، توحید کا اقرار کر رہے ہیں، جو ساری زندگی کا مقصد ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے لازمی شرط ہے، جو اللہ کی مدد کے لیے لازمی وسیلہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تو نے جو تکلیف میں ڈالا ہے نا، اللہ تو نے غلط نہیں کیا ہے، یہ تیرا فیصلہ بالکل صحیح ہے مجھ کو تکلیف میں ڈالنے کا. ورنہ انسان کیا کرتا ہے، مصیبت آئی کیا معلوم کیا مصیبت ہے، جب سے داڑھی رکھا جاب ہی نہیں مل رہا، اور جاب تو نہیں مل رہا لڑکی والوں کی طرف سے جواب بھی نہیں آ رہا، رشتے ہی نہیں مل رہے. نیک بننا مصیبت ہو گیا، پہلے اچھا تھا، پہلے اچھا تھا، نماز پڑھنے آیا اللہ اللہ کر کے سوچا نہ دھو کے کہ چلو آج سے نماز پڑھیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے. مسجد میں آیا سلام پھیر کے باہر نکلا کہاں ہے میری چپل ہی غائب ہو گئی، کیا مصیبت ہے، آنا کہ نہیں آنا ہم نے یہاں پہ. موبائل بہت پریشان کر رہا، سامنے رکھا کوئی ٹانگوں کے بیچ میں سے ہاتھ آیا لے کے بھاگا، اب نماز بھی نہیں توڑ سکتا. اللہ تیرے گھر میں ایسا ظلم ہوا کیا اللہ ایسا ہو. سبحانک، یعنی نیک بننے پہ مصیبت آ رہی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ بفرنگ ٹائم ہوتا ہے آدمی کے لیے، ایک ٹیمپرری زون ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. ایک آدمی جب نیک بننے لگتا ہے تو اس پر تکلیف آنا شروع ہوتی ہے، یہ فلٹرنگ ہوتی ہے کہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے. جو آدمی تکلیف دیکھ کے بھاگ جاتا ہے وہ لائق نہیں ہوتا ہے مدد کا، وہ لائق نہیں ہوتا ہے دین کا. یہ کوئی بات ہوئی کہ بھائی تکلیف نہیں تو دین پہ چلیں گے، تکلیف تو دین پہ نہیں چلیں گے، پھر یہ دین والا نہیں ہے. واقعی دین والا کون ہے، تکلیف آئے یا راحت آئے دین پہ چلیں گے، یہ دین ہے. یہ دین ہے. تو آدمی آتا ہے دین پہ تو اللہ, بعض اوقات آدمی سوچنے لگتا میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا, میں صحیح جا رہا یا غلط جا رہا. کہ گھر میں کنڈے ہوتے تھے, گھر میں فاتحہ ہوتے تھے, گھر کے اندر گیارہویں ہوتی تھی. اب جو میں نے سب لپیٹ کے پوٹلی بند کر دی, چاندی کے سب چراغ اٹھا کے کونے میں ڈال دیا, اوپر جو ہے رکھ دیا الگ سے لپیٹ کے پورا, دیکھیں تو گڈو بیمار ہو رہا, چنو بیمار ہو رہا, بیوی بیمار ہو رہی اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. تو رشتے دار بھی کیا بول رہے ہیں, ہاں دیکھ اوپر سے بابا کی طرف سے آ رہا نا مصیبت آ رہی ہے, پروکوپ آ رہا بابا کا, بابا کی طرف سے عذاب پکڑ آ رہی ہے. تو بعض اوقات آدمی اللہ کی شکایت اس کے دل میں پیدا ہوتی, بعض اوقات شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کیا غلط ہے, کہ اگر میں صحیح ہوتا تو تکلیف کیوں آتی, یا اللہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے ظلم ہے. کسی کے گھر میں موت ہوتی تو آدمی بولتا اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک دو تین چار بیٹیاں پیدا ہو گئی کیا مصیبت ہے, اللہ سے بیٹا مانگ رہا بیٹی دے رہا اللہ تعالیٰ, اللہ نے صحیح نہیں کیا ہے میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا, میں اتنا علاج کر رہا ہوں علاج نہیں ہو رہا ہے, ایک بیماری دو بیماری تین بیماری کیا مصیبت ہے, اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا, ظلم تو نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کوئی ساتھ میں نہیں ہے جس سے بات کر کے کم سے کم دل تو بہلائیں, مچھلی کے پیٹ میں اندر ہیں, مچھلی چباری بھی نہیں اور باہر بھی نہیں پھینک رہی, اندر بیٹھے ہیں, اندر سے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں, تو پکاروں کس کو, تو ہی میرا معبود ہے, میں تجھی سے دعا کر سکتا ہوں, میں توحید والا ہوں, میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو اس سے پاک ہے, اس عیب سے پاک ہے کہ تو غلط فیصلہ کرے, اگر تو نے مچھلی کے پیٹ میں مجھ کو ڈالا ہے تو تو نے غلط فیصلہ نہیں کیا ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے تھا, کچھ نہ کچھ مجھ سے گڑبڑ ہوئی ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے. ہمارا ذہن ایسا ہوتا ہے کیا کہ ایک آدمی مصیبت میں جب پھنسے تو بجائے اللہ کی شکایت کرنے کے وہ اپنے آپ پر ذمہ داری لے کے کچھ غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے, یہ اللہ کا غلط فیصلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے, کہیں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی اور اللہ کی طرف سے سزا آ رہی ہے. انی کنت من الظالمین, یہ نبوی سوچ ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے, تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے, میں ظالموں میں سے تھا, میں قوم کو چھوڑ کے آیا, مجھ کو اب لگ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, ونجیناہ من الغم, اور اس کو غم سے ہم نے نجات دی, وکذلک ننجی المؤمنین, اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں, ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. ایمان چاہیے دعا میں, خالی الفاظ نہیں چاہیے جیسے ہوٹل میں جا کے آدمی مینیو پڑھ دیتا ہے, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, ایک بریانی اور ایک یہ اور ایک کوکا کولا اور یہ فلانا چیز, اللہ کے سامنے دعا ایسے کرتا ہے, شرم نہیں آتی. اللہ سے مانگنے کا طریقہ آدمی کو ہونا چاہیے, اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے, ادب کے ساتھ مانگے, اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے یقین اور احساس کے ساتھ اللہ سے مانگے, ایسا مانگے کہ واقعی میرے گڑ گڑانے پر ملتا ہے, اللہ کے آگے جتنا گڑ گڑا کے مانگے گا اتنا اچھا, ایسا مانگے اللہ سے کہ اے اللہ مجھ کو تو دے, میں کسی اور سے نہیں مانگ سکتا, اللہ تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں, میرے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن اس میں فائدہ تو ہی ڈال سکتا, میں نے اپنی حد تک کیا اللہ وہ بھی تیری توفیق سے کیا, میں نے میرا کیا کمال ہے اللہ تو نے توفیق دی تو ہی میں نے کیا, اے اللہ میں نے ایسا اتنا کیا اللہ تو اس میں نتائج ڈال دے, تو کرے گا تو ہی ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا, دکھ رہا ہے کہ سب ہوگا لیکن اللہ نہیں بھی ہو سکتا ہے, تو چاہے تو ہی ہوگا اللہ تو دے. آدمی اللہ پر یقین رکھے, اپنی کوششیں اپنے وسائل اپنے اسباب اپنے ایفرٹس اس پہ بھروسہ رکھنا توحید میں نقص ہے. ٹھیک ہے اللہ نے بولا کرو کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اللہ تو چاہے گا تو ہی ہوگا, تو چاہے گا تو ہی ہوگا, وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے نجات دیتے ہیں، ان کے دل میں ایمان تھا کہ اللہ چاہے تو نجات دے سکتا ہے، اس مچھلی کے پیٹ میں کیسا بات، نہ کوئی کھڑکی نہ دروازہ، مچھلی کے پیٹ میں کھڑکی رہتی، باہر دیکھیں پانی میں کدھر ڈیپ ہے، اندر ہے، سمندر میں کہاں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مچھلی کے منہ میں اتنے بڑے بڑے دانت، ایسی اندر انٹیکٹ اور باہر واپس انٹیکٹ، کتنا مشکل بات ہے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ کو پکارا ہے، اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تم کو بچا لے، مصیبت سے نکال دے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں پکارا اللہ کو، کہاں اندر اور مچھلی کے پیٹ میں، کوئی پکار سننے والا بھی، کوئی پانی میں ڈوب رہا تو کم سے کم بچاؤ بچاؤ تو کر سکتا، مچھلی کے پیٹ میں سے کہاں سے بچاؤ آئے گا، لیکن اللہ کو وہاں سے پکارا جہاں سے کوئی نہیں سن سکتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا، اللہ مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر نکال سکتا ہے، اللہ تعالی ہم کو اپنی مصیبتوں میں سے نہیں نکال سکتا، جو مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نکال سکتا ہے، ہم کو بیماری میں سے نہیں نکال سکتا ہے، ہم کو قرض میں سے نہیں نکال سکتا ہے، ہم کو قید خانے میں سے نہیں نکال سکتا ہے، ہم کو مصیبت میں سے، تکلیف میں سے نہیں نکال سکتا ہے، ہم کو فقر و فاقے سے نہیں نکال سکتا ہے، ہم کو مصیبتوں پریشانیوں میں سے نہیں نکال سکتا ہے، ہم کو جہالت بے دینی سے نہیں نکال سکتا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آدمی کے پاس نہیں ہے، آدمی یقین کے ساتھ مانگے، ضد کے ساتھ مانگے، ضد کے ساتھ مانگے، اے اللہ چاہیے میرے کو، یہ نہیں اے اللہ کوئی پرابلم نہیں رہے گا تو دے، اگر پرابلم ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بندے ہی ہیں اور کیا کر سکتے، فورس تو نہیں کر سکتے، کہاں تو فورس کی تو ناراض ہو جائے، نہیں اللہ سے مانگے آدمی، جم کے مانگے، چاہیے اے اللہ تو نہیں، تیرے پاس نہیں تو کس کے پاس مانگیں گے ہم، تو ہمارا رب ہے، تو معبود ہے، تو نے وعدہ کیا ہے دوں گا، دے اللہ، اور اللہ کو برا نہیں لگتا ایسا، یہ بندے ہیں جو جن کو برا لگتا کہ پیچھے پڑ گیا تو چھوڑ رہا ہی نہیں، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ ایسا مانگتا ہے کہ بندہ یہ یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں اور میں دیتا ہوں، ہاں لیکن ادب کے ساتھ مانگے، ایسے نہیں کہ کسی دوست سے مانگ رہا، اللہ ہے وہ رب ہے، اس سے مانگے، اللہ سے محبت سے مانگے، ادب سے مانگے، تعظیم کے ساتھ مانگے، اور ضد کے ساتھ مانگے، اس کے ناموں کے وسیلے سے مانگے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دے، بعض کہتے ہیں کہ فلاں ولی کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے طفیل میں دے، صحابہ اس طرح سے نہیں مانگتے تھے، فلاں بابا کے وسیلے سے نہیں، اس طرح سے سنت سے ثابت نہیں ہے، ضد کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ جس مصیبت میں بھی کوئی پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے سلامتی بنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں صحابہ 313 تھے، مشرکین 3 گنا زیادہ تھے، کتنے زیادہ تھے، اللہ نے غلبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ میں مدد کی، بیمار کو شفا دی، اور فقر و فاقے ان کے دور کیے، محتاجی ان کی، اللہ جو چاہے کرتا ہے، مانگنے والا اللہ کے پاس چاہیے، واقعی اللہ سے مانگنا یہ آدمی کا شرف ہے، واقعی آدمی کا شرف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور اللہ سے مانگنے والا بنائے، ایک آدمی اپنی زندگی میں اللہ سے مانگنے والا ہو، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو، کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا کہ اپنے پاس سب ہے کیا مانگنے کا، اللہ سے جس کے پاس سب کچھ ہے اس نے زیادہ مانگنا چاہیے، کہ کہیں یہ نہ مانگنے کے دھوکے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ سے مانگنا خود اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ سے مانگنا خود ایک نعمت ہے، کہ یہ بھی نعمت مانگنے کی ہے، اے اللہ تجھی سے مانگنے والا بنا، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم، میں سمجھتا ہوں سوال جواب کی مجلس بھی ہے، تو کچھ سوال جواب اگر ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے، بعد میں وقت ملے گا نہیں ملے گا، سوال ہے کہ بعد رکوع سینے پر ہاتھ باندھنے کی کیا حقیقت ہے، دیکھیے بعض اہل علم نے جو بخاری کی روایت ہے اور دوسری روایت ہیں جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو حکم ہوتا تھا کہ قیام میں ہاتھوں کو باندھے رکھیں. اس میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس میں پہلا قیام اور دوسرا قیام دونوں آتے ہیں، لہذا رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنا چاہیے، اور اس میں تفریق نہیں ہے کہ پہلے میں باندھو اور دوسرے میں مت باندھو، وہ بھی قیام ہے یہ بھی قیام ہے. لہذا بعض علماء جیسے شیخ بن باز وغیرہ ہیں وہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے نماز عبادت ہے، نماز میں جو بھی کیا جائے وہ منقول ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے قول ہو یا آپ کا عمل ہو، رکوع سے پہلے کی صراحت موجود ہے کہ آپ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے تھے، لیکن رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. اور چونکہ ذکر نہیں ہے اور امت کا عمل ہمیشہ ہاتھ چھوڑنے کا ہے، لہذا اس ذکر کا نہ ملنا اور امت میں عام طور سے اہل علم کا ہاتھ چھوڑنا یہ اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ سلف ہاتھ چھوڑتے آئے ہیں، باندھتے نہیں آئے. اب آپ یہاں سے بھی دیکھیں تو صحیح دکھتا ہے، وہاں سے بھی دیکھیں تو صحیح دکھتا ہے، کسی کو یہاں ترجیح دکھائی دیتی کسی کو وہاں ترجیح. زیادہ تر علماء اس بات پر ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے، اس لیے کہ امت کا تعامل ہاتھ چھوڑنے کا ہے. اس لیے راجح قول اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ قیام میں ہاتھ رکوع سے پہلے باندھنا چاہیے اور قیام میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے. یہ شیخ ناصر الدین الالبانی کا فتویٰ ہے. اب آپ کے پاس ایک طرف شیخ بن باز ہیں، دوسری طرف شیخ ناصر الدین الالبانی ہیں. عام طور سے علماء کا عمل ہاتھ چھوڑنا رہا ہے رکوع کے بعد، لہذا جب تک کہ کسی آدمی کے پاس اتنی مضبوط دلیل نہ ہو جس سے بعد بالکل فیصلہ اس کا ہو جائے تب تک کہ وہ ہاتھ نہ باندھے، یہ زیادہ احتیاط کی چیز ہے. اور کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے ہاتھ باندھنے پر، اگر وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے تو کوئی سختی سے اس کو روکے بھی نہیں، جس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق عمل کرے. لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے جب تک کہ قطعی طور پر کوئی دلیل اس کے سامنے آ جائے. جب تک کہ آتی نہیں دلیل تب تک کہ وہی عمل کرنا چاہیے جو عام طور سے امت اور اہل علم کرتے آئے ہیں. دلالی کرنا کیسا ہے؟ جیسے کرائے پر کسی کو گھر دلانا، پھر مکان مالک اور کرایہ دار دونوں سے رقم لینا اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانا، کیا ایسی چیزوں کو ذریعہ معاش بنانا جائز ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دلانے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنی ایکسپرٹیز استعمال کرتا ہے اور دونوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھوٹ بول کے نہیں کماتا ہے، تو ایسا آدمی یعنی معروف کے مطابق دونوں سے اپنی کوشش کا یعنی معاوضہ لے سکتا ہے. لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور ایسی چیز کے بدلے میں کچھ بھی لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایسا لینا جائز نہیں ہے. جن مسلمان یا کافر بچوں کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہیں بھیجتے. تو جب تک کہ کسی کے پاس رسول نہیں آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عذاب کا حقدار نہیں بنتا ہے، یعنی حق نہیں پہنچا تو عذاب کا حقدار نہیں بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ رفع القلم عن ثلاثہ، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے، احترام اس کو نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، اور اسی طرح سے یعنی تیسرا ایک مجنون ہے جب تک کہ اس کی عقل واپس نہیں آتی ہے. تو یہ تین لوگ ہیں جن سے گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس میں بچہ بھی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے. تو ان احادیث کی بنیاد پر اور دوسری بھی حدیثیں ہیں، ان کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ جو بچے بچپن میں وفات پا جاتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے. کیونکہ بعض اور روایات ہیں کہ ایک آدمی جس کے بچے وفات کر جائیں وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سفارش کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں داخل کرے، وہ جنت میں لے جائیں گے. تو جو جنت کا حقدار خود نہیں ہے وہ جنت کے سلسلے میں سفارش کر بھی نہیں سکتا ہے، جو خود جنت کا حقدار ہے وہی سفارش کرے گا. کیا مسجد میں کیا ہے قہقہے لگا کر لگانا کیسا ہے؟ جبکہ کیا ہے بیویوں صحابیوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ رسول کی مجلس میں ہوتے گویا پرندے ان کے سر پر بیٹھے ہوں، اور ہماری مجالس کا حال ایسا کیوں؟ وضاحت کیجئے. دیکھیے مجالس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، سوال یہ ہے کہ صحابہ روتے تھے یا ان کے سروں پر ایسی مجلس ہوتی تھی کہ پرندہ گویا کے بیٹھا ہوا ہو، اور ہماری مجلس میں ہنسا کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دونوں طرح کی ہوتی تھی، بعض مجالس میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ رو پڑتے تھے اور بالکل ادب سے بالکل ڈرے ہوئے رہتے تھے جب آپ غصے میں بیان دیتے تھے، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیان میں ہنسے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنتی کا حال بتایا کہ وہ گرتے پڑتے جہنم سے نکلے گا اور پھر جنت میں جائے گا، اور جاتے وقت میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے کئی گنا زیادہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کی تو آپ ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑ دکھائی دی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس میں مزاح وغیرہ ہوتا تھا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ چیز شرعی حدود میں ہونا چاہیے، اور اس سے لوگوں میں، یعنی آج جیسے بعض اوقات لمبا خطاب ہو جائے تو لوگ سونے لگ جاتے ہیں، تو تھوڑا ایسے وقت میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جس کے اندر خود علم ہو، خود لوگوں کی اصلاح ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی اصلاح کر سکتے ہیں، پیار محبت سے بھی اصلاح کر سکتے ہیں، تو اگر عام طور سے آدمی کچھ غلطیاں کرتا ہے اگر اس کو تھوڑے ہلکے انداز میں بیان کیا جائے کسی کو برا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کو اگر بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بری بات ہے، بہت زیادہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نماز کے سجدے میں اور قاعدے میں دعا کی جا سکتی ہے؟ کیا دعا صرف نوافل اور سنتوں میں کی جا سکتی ہے اور فرائض میں نہیں؟ دیکھیں، نماز کے سجدے میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو اللہ سے خوب دعا کیا کرو۔ تو نماز میں سجدے کی حالت میں چاہے وہ فرض ہو یا نفل دعا کرنا چاہیے، لیکن عربی زبان میں، عربی زبان میں کرنا چاہیے۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور اس میں قاعدے میں اتحیات میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس میں بھی جو دعا اس کو کرنا ہے آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب دعا سکھائی تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کر، نبی پر درود پڑھ، اور اس کے بعد میں جو چاہے مانگ۔ تو اس میں آپ نے اختیار دیا کہ جو چاہے مانگ، تو آدمی اتحیات میں آخیر میں سب پڑھ لینے کے بعد جو بھی اس کو مانگنا ہے مانگ سکتا ہے عربی زبان میں۔ حدیث میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اہل حدیث بھائی فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ اجتماعی طور پر آپ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اب دعا مخ العبادہ ضعیف حدیث ہے، اس میں ایک راوی ہے ابن الحیہ، اس کی یادداشت خراب ہو چکی تھی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس سے بہتر روایت دوسری آپ کے پاس ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا عین عبادت ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے سنن ابی داود میں ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو بہرحال دعا عبادت ہے، اور عبادت کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن مانگنا کیسا چاہیے؟ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اس کے اصول اور آداب اور جو بھی تفصیلات ہیں ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال آپ مدینہ میں رہے، تقریباً 10 سال آپ مدینہ میں رہے، اور جماعت سے نماز ہوتی رہی، لیکن آپ نے ایک بھی بار اجتماعی دعا نہیں کی، تو ایسا کیوں؟ جو کام نبی نے جان بوجھ کے 10 سال تک نہیں کیا آپ اس کو کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ علم والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی قدر و قیمت آپ کو زیادہ معلوم یا نبی کو؟ اجتماعی دعا کی فضیلت نبی کو زیادہ معلوم کہ آپ کو؟ تو جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ اسی لیے اہل حدیث فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، اکیلے اکیلے اگر دعا مانگے، دیکھو کسی کو دعا کرنے آتی کسی کو نہیں بھی آتی، امام صاحب کو اتنی اچھی اچھی دعائیں آتی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، لمبی لمبی دعا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کریں، امام صاحب دعا کریں ہم آمین بولے، اس میں برا کیا ہے؟ اس میں اجتماعیت ہے، اس میں امام صاحب کے علم کا فائدہ اٹھانا ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے، اگر اس سے یہ کہیں ٹھیک ہے سنت نماز بھی ڈھنگ سے لوگ پڑھتے نہیں بھی پڑھتے، اور مغرب کی نماز 3 پڑھ کے اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھتے، ایک کام کریں گے، امام صاحب جسے فرض پڑھا کے فارغ ہوئے پھر سے واپس کھڑے ہو جاؤ، اور جو تین رکعت فرض پڑھیں اس کے بعد کی جو دو سنت ہے مغرب کی وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کتنا اچھا ہوگا، چلے گا؟ نہیں، فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور سنت نماز اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آدمی بولے گا نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے، وہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے۔ فرض نماز جماعت سے ہے اور سنت نماز اکیلے ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنت نماز سنت ہو کے اکیلے پڑھ رہے ہیں، اجتماعیت آپ چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارے نبی نے اگر ایسا نہیں کیا ہے تو دعا میں بھی یہی قاعدہ آپ کیوں اختیار نہیں کر رہے ہیں؟ دعا میں بھی وہی قاعدہ ہے، جہاں آپ نے اجتماعی دعا کی اجتماعی دعا کرو، جہاں انفرادی کی وہاں انفرادی کرو۔ قضا یعنی تقدیر کے برعکس دعا کا فائدہ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا دعا قضا کو بدل سکتی ہے؟ ہاں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو یعنی اللہ کے فیصلے کو، جو اللہ آسمان سے فیصلہ بندوں کے لیے کرتا ہے، اس فیصلے کو دعا کے سوا کچھ پھیرتی نہیں ہے، کوئی چیز اس کو پھیرتی نہیں سوائے دعا کے۔ علماء نے اس کے معنی بیان کیے کہ بالکل واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بیمار ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، کچھ بیماری کے اسباب نہیں تھے، اللہ نے بیماری کا فیصلہ دے دیا، وہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میری بیماری کو دور کر دے۔ تو یہ کس کا فیصلہ تھا بیماری کا؟ اللہ کا فیصلہ تھا۔ وہ تب تک بیماری میں پڑے رہتا ہے جب تک کہ دعا نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا، ادھر جاتا، ادھر جاتا، علاج ہوتا اس کا نہیں، لیکن واقعی کسی دن دل سے دعا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو فیصلے کسی کے بارے میں زندگی کے کرتا ہے تکلیف اور مصیبت کے، دعا کے سوا اور کوئی چیز نہیں جس کو پھیرتی ہو۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے مسائل، اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیفیں دعا ہی سے دور ہوتی ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے فیصلوں کو پھیر دے سوائے دعا کے۔ کیا حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز قبول ہوتی ہے جبکہ وہ صدقے طفیل میں دعا مانگتے ہیں؟ صدقے طفیل میں دعا مانگنا بدعت ہے، شرک نہیں ہے۔ کسی کے صدقے طفیل میں دعا مانگنا کہ اللہ میری دعا کو فلاں کے صدقے طفیل میں قبول کر، تو یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ غلط طریقے سے دعا مانگ رہا ہے جو کہ بدعت ہے، لہذا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکی نہ سکھائی، لیکن اس کو آدمی شرک کہے تو یہ غلطی ہے۔ اور اگر کوئی امام ایسی دعا مانگتا ہے تو اس سے وہ اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا، مسلمان باقی ہیں، تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اہل علم کا یہی فیصلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بدعتی ہے تب بھی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لیکن آدمی کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو سنتوں کا پابند ہو، دیندار ہو، اور جو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہو، اور یعنی توحید و اتباع اس کی زندگی میں ہو۔ تو ایسے امام کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلمان کافر ہم سے سلام کرتا ہے تو کیا ہم اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے، تحیہ کیا جائے، تو تم اس کو اس سے یعنی بہتر جواب دو یا ویسا ہی جواب دو، یہ دونوں آپشن ہم کو دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ مشرکین یا کفار یہود اگر کوئی سلام کریں تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، اس کے سلام کا جواب دو۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، اس کے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رحمت اور برکت ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن سلامتی دنیا میں مشرکین اور کفار کے لیے بھی مل جاتی ہے، اسلامی حکومت کی وجہ سے یا کبھی اللہ کے چھوڑے رکھنے کی وجہ سے، تو سلام کا جواب سلام دیا جا سکتا ہے۔
نمسکار بولتے
ہیں، کوئی نمسکار کہتا ہے تو نمسکار کے بدلے میں نمسکار نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا سلام ہے، ہمارا نہیں، ان کا سلام ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنا سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیا ہم ہیوی ڈپازٹ پر فلیٹ کرائے پر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی ہیوی ڈپازٹ لیتا ہے اور فلیٹ کرائے پر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کرایہ بھی طے کرے. اگر ایسا کرتا ہے کہ ہیوی ڈپازٹ لیتا ہے اور گھر اس کو دیتا ہے پھر وہ گھر میں رہتا ہے اور یہ اس کا ڈپازٹ استعمال کرتا ہے تو یہ لینے والا سود استعمال کر رہا ہے. یہ عام طور سے علماء نے بات کہی ہے. کیوں؟ یعنی ایک آدمی پیسہ اس کو دیا گیا, اس کو قرض دیا گیا, اور یہ جو گھر والا ہے جس نے گھر لیا ہے, جس آدمی نے گھر لیا ہے اس نے قرض دے کر قرض پر فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ ایک آدمی اگر 5 لاکھ اس نے دے دیے, 2 لاکھ دے دیے اور اس کے بدلے میں گھر لے لیا, گھر تو واپس دینا ہے اور وہ پیسے واپس دے گا, ہیوی ڈپازٹ واپس دے گا. جب تک ہیوی ڈپازٹ اس کے پاس ہے یہ قرض کی صورت میں اس کے پاس ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کا گھر استعمال کر رہا ہے تو وہ پیسہ دے کر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, تو پیسہ دینے والا گھر لینے والا سود استعمال کر رہا ہے. کرائے کے طور پر اگر بتا رہے ہیں کہ 50 روپے طے کریں, کرایہ 50 روپے ہوتا کیا؟ آپ کرائے پر 50 روپے میں دیں گے تو ہیلا اس کو کہا جائے گا. واقعی کرایہ ہونا چاہیے, چھوٹا ہو لیکن اتنا چھوٹا نہ ہو کہ ایک دم چھوٹا موٹا ہو, کہ کوئی آدمی ایک دم اس کے کان کھڑے ہو جائے 50 روپے کرایہ. اس زمانے میں 50 روپے ہوتا ہے تو جو عادتاً کرایہ نہیں ہوتا ہے ایسا کرایہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ 2000 کی بجائے 1000 کرو, یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو, 800-900 کرو, تھوڑا اس سے کم کرو, لیکن اتنا بھی کم کرایہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرایہ واقعی نہیں ہوتا ہے, جس کو لوگ کرایہ نہیں سمجھتے ہیں. کیا دن میں جنم کیا دین دن میں جنم دن یا دین میں جنم دن منانا جائز؟ یہ سوال ہو جائے گا دن میں کہ رات میں. لوگ بولیں گے انہوں نے منع کس سے کیا ہے؟ دن میں. ہم رات میں مناتے, مغرب ہوئی تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتے ہیں ہم لوگ, موم بتی خوبصورت بھی رات میں دکھتی نا ایک دم. کیا دین میں جنم دن منانا جائز ہے؟ کیا ہم کسی کی دعوت میں جا سکتے ہیں جو جنم دن منائے؟ تو دیکھیے جنم دن منانا کیا ہے, آج کے دن میں پیدا ہوا تھا, بہت خوشی کی بات ہے. کیوں بھائی, کیا کارنامہ انجام دیے جو آپ کے پیدا ہونے کی خوشی منائی جائے؟ اور اگر آپ نے کارنامہ انجام دیا بھی ہے تو پیدائش کا دن کیوں؟ وہ دن مناؤ جس میں کارنامہ انجام دیا, اور وہ بھی دن کیوں, وہ بھی دن کیوں, وہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ نے کیا ہے تو اللہ کا شکر کرو. اسی دن کیوں روزانہ؟ کیونکہ روزانہ آپ محتاج ہو اللہ کے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں, غلط باتیں ہیں. اپنی پیدائش کا دن منانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دن نہیں منائے, صحابہ نے جنم دن نہیں منائے, اور چاروں اماموں نے جنم دن منائے نہیں منائے. تو اللہ کے نیک بندے جنم دن نہیں مناتے ہیں, وہ اپنی موت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں. واقعی نیک بندہ کون ہے؟ جو اپنی جنم دن کی خوشی منائے کہ ہر سال میں آج پیدا ہوا تھا. تو کیا مسئلہ ہے تیرا, مطلب پیدا ہوا تو کیا, کیا خوشی کی کیا بات ہے اس میں؟ کوئی نیکی تو نے کی اور خوشی تیرے دل میں پیدا ہو, یہ اور بات ہے. خالی تیری پیدائش کا دن منانا یہ کوئی بات خوشی کی نہیں ہے. یہ جاہلیت کی رسم ہے جو یعنی بدعت ہے اور اس پر گناہ ہے, یہ جائز نہیں, حرام ہے. کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو؟ یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی غلط ہے کہ آپ اس کی پیدائش کے دن اس کو اس کی یعنی اس کو مبارکباد دیں. کیا اس میں مبارکباد کی بات ہے؟ یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. آدمی کو اپنی موت یاد کرنا چاہیے, جو ٹائم جا رہا ہے اس کا, اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. نہیں کہ ہر سال ٹائم گیا خوشی منائے, چلو ایک سال کم ہوا, کتنی خوشی کی بات ہے نا, ایک سال کم ہوا میرا. زکات کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے اور کچھ کچھ عرصے کے بعد ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی کی زکات بہت زیادہ نکلتی ہے, جس کی کئی لاکھ نکلتی ہے, ایک دم ایک دن میں 1 لاکھ 10 لاکھ دے دینا ضروری نہیں ہے. وہ اتنے پیسے جو ہیں, کوئی غریب آیا اس کو 5000 دے دی, کسی کو 10000 دیے, تھوڑا تھوڑا کر کے اس زکات کو الگ نکال کے رکھ دے, پھر اس میں سے یعنی اس کا کیلکولیشن کر دے اور اس کے بعد اس میں سے دیتا رہے تو چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ بھی نہیں کہ 5 سال کی زکات ابھی پینڈنگ ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے 1-1 روپیہ روز دیتا ہوں غریب کو مسجد کے باہر جو بیٹھتا ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اگلی زکات سے پہلے پچھلی زکات کو نکال دیں, وہ فارغ ہونا چاہیے, ہاتھ جھٹک کے کلیئر ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کی 20 سال کی زکات ہے, ہر سال آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ایڈوانس میں زکات نکال سکتے ہیں؟
ایڈوانس میں زکات یعنی ایک آدمی جس کو زکات نکالنا ہے سال پورا ہونے کے بعد وہ زکات نکالے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. ابن عربی کے بارے میں کچھ بتائیں اور انہوں نے وحدت الوجود عقیدہ کس بنا پر بنایا؟ گھڑا. ابن عربی یعنی پچھلے دور کے ایک صوفی تھے، اور عام طور سے صوفی اپنا انتساب ان کی طرف کرتے ہیں، اور یعنی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، بڑے شیخ. تو یہ جو شخص تھا اس نے بہت ہی غلط عقیدہ گھڑا، اور بعض لوگوں نے ان کو سب سے بڑا ولی یا بہت بڑے ولی کہا ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کہ ہر چیز میں اللہ ہے یا اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں ہے، واقعی وجود اللہ ہی کا ہے، تو جو بھی ہے وہ اللہ کا وجود ہے، باقی سارے وجود جو ہیں وہ اللہ تعالی ہی کا مظہر ہیں، یا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے. یہ کس بنیاد پر گھڑا اب وہ وہی جانے، اور کس بنیاد پر کوئی غلط عقیدہ گھڑا ہم کو اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، غلط غلط ہے اتنا جاننا ہمارے لیے کافی ہے. ایک آدمی اگر شراب پی رہا ہے اس کو ہم یہ نہیں بولیں گے پہلے تو یہ بتا تو نے شراب کس وجہ سے پیا، شراب کس سے منع کرنے کے لیے آپ کو اس کی وجہ جاننا ضروری ہے؟ بولے میرے کو بہت ٹینشن تھا اس لیے میں نے پیا، یا گھر میں میرا جھگڑا ہوا اس لیے پیا، یا میرا برتھ ڈے اس لیے پیا. آپ کو شراب سے منع کرنے میں، شراب کے غلط ہونے کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آدمی کیوں ایسا کر رہا ہے، ضروری ہے آپ کے لیے، غلط غلط ہے چاہے کیوں بھی کیا، کس بنیاد پہ بھی کیا. سوال ہے کہ واٹ اف سم ون کمز ان ٹریپ آف جن اینڈ اف سم ون نوز اے پرسن لائک بابا، کین اے ٹرو سلفی وزٹ ہم فار کیا ہے الف ریلیف؟ اچھا ریلیف میں الف پڑھ رہا ہوں. سوال ہے کہ کیا کوئی آدمی اگر جن کے معاملے میں پھنس جائے تو کیا، اور کیا کسی بابا وغیرہ کو جانتا ہو تو کیا کرے، کیا کوئی سلفی ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے یا کسی سلفی کے پاس جا سکتے ہیں علاج کے لیے؟ دیکھیے جن کسی پہ بھی مسلط ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی دھوکے میں رہتا ہے اور بے فکر رہتا ہے، لیکن اسی موقع کو غنیمت جان کر جن اس پر مسلط ہو جاتا ہے. بہت سارے بندوں کی دنیا میں آزمائش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں مصیبت ان پر آتی ہے. تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے، قرآن پڑھ کر اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان کو پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ماں کا نام بتاؤ، اس کے کپڑے لے کے آؤ، فلانے اس جگہ پہ جاؤ اور کیل ٹھوکو دیوار کے اندر، اور ایک بکرا لے جا کے برج کے نیچے جا کے اس کو ذبح کرو، یا ایسی مرغی لاؤ، یا پانچ دھاری لمبو لاؤ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بےہودہ چیزیں ہیں، یہ شرکیہ باتیں ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے والا آدمی صحیح رہتا نہیں رہتا. گلے میں تاویز باندھو، گھر میں ناریل لٹکاؤ، اور کڑا پہنو، اور دھاگا باندھو، یہ سب غلط باتیں ہیں. قرآن پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے، اور قرآن ہی سے علاج کرنا چاہیے، اس سے علاج ہوتا ہے. کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھی جن کیا کرتا ہے، غلط آدمی علاج کرتا ہے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اب یہ بولے گا بابا نے ایک جھٹکے میں نکالے، وہ دیکھو سلفی تھا، وہ پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ رہا اور تکلیف بڑھ رہا، اور یہ بابا ایک تھپڑ لگا دیے جن غائب، جوتا نکال کے مارے جن غائب. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. جن کیوں نکلتا ہے؟ جن خود سے نکلتا ہے تاکہ اب میرا کام ختم ہو گیا، میں نے اسکول تک لا کے چھوڑ دیا، اب اس کو اب یہ بابا کا مرید ہو جائے گا، اب میری ڈیوٹی کہیں اور لگے گی، اب اس کو گمراہ کرنے والا مل گیا، اب یہ اس کو پاؤں چاٹ بولے گا تو بھی چاٹے گا، جوتے سر پہ رکھ بولے گا تو بھی کرے گا، جو کرنے کے لیے بولے گا وہ کرے گا. اب گمراہ کرنے والا اس کو مل گیا، میں فری ہو گیا. تو شیاطین بعض اوقات ایسے لوگوں سے بھی نکل جاتے ہیں. بعض لوگ تھے وہاں گئے تو نکل گیا، ہمارا تو نکل گیا، اس کا مطلب اب تو شیطان اصلی آیا ہے، اب نکلا نہیں اب آیا ہے. تو یاد رکھیں، اسی لیے حدیث میں بھی جو ہے کہ شیاطین کاہن کے کان میں کچھ باتیں ہونے والی ڈال جاتے ہیں، اب وہ بتاتا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لوگ اس کی بات سن کر اس کے معتقد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ان کو گمراہ کرنے لگ جاتا ہے. تو صحیح آدمی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیے چوری جھوٹ بول کے جلدی جلدی پیسہ آدمی امیر بن سکتا کہ نہیں بن سکتا، اور غریب آدمی یا ایک آدمی حلال سچ سچ بول کے ایمانداری سے ٹائم لگتا کہ نہیں لگتا، تو دونوں میں صحیح کیا ہے، شارٹ کٹ صحیح ہے یا لانگ کٹ صحیح ہے؟ ہاں تو لانگ کٹ رانگ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ رانگ کٹ ہے۔ تو ایک آدمی غلط طریقے سے بعض اوقات کام جھٹکے سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ جھٹکے والا معاملہ ہوتا ہے ایک دم، وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ Is the income of every bank employee haram even if it does not include direct dealing with riba یا interest؟ کہ کیا یعنی بینک کے اندر جاب کرنے والے کی کمائی حرام ہے اگرچہ اس کا معاملہ براہ راست سود کا نہ ہو؟ بینک کا معاملہ کیسا رہتا یعنی بینک جو ہے وہ کوئی کام بغیر سود کے کرتی، کیا آپ بتائیے؟ اس کے لین دین میں سود ہوتا ہے، تو بینک کا ایسا کون سا کام ہے جس میں سود نہیں ہوتا ہے؟ تو بینک کے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، گناہ اور حدیں پار کرنے کے کاموں میں آپس میں مدد مت کرو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ بینک میں جو بھی جاب ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سود ہی کی صورت ہے، سود کی مدد کے لیے ہے۔ فاتحہ کا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ کا کلام ہی تو پڑا ہے، اناج کو ٹھکراتے ہو، توبہ توبہ، جیسا لکھے ویسا پڑھ رہا ہوں، ورنہ بولیں گے پڑھے نہیں ہم نے جو لکھے ہو۔ جس کھانے پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے وہ کھانا کھانا غلط ہے یا پوری ڈیگ، یعنی پوری ڈیگ ریجیکٹ کرنا چاہیے یا وہ کٹورا؟ دیکھیے فاتحہ پڑھنا کیا ہے، ایک آدمی کھانے پر برکت کے لیے سورہ فاتحہ، درود شریف اور چار کل اور جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھے، یہ کرنا بدعت ہے، اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فاتحہ بدعت ہے اور بدعت سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے فاتحہ ان کو راضی کرنے کے لیے کھانے پہ فاتحہ دیتا ہے، ان کے نام سے ڈیگ چڑھاتا ہے، یہ فلانے بابا کی ڈیگ ہے، یہ فلانے بابا کا بکرا ہے، اگر یہ اس طرح کا کرتا ہے اگر، تو یہ ان کے نام پر کھانا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق یاد رکھیں کہ اگر فاتحہ اس پر پڑا ہے تو وہ حرام نہیں ہو جاتا کھانا، چاہے وہ کٹورا ہو چاہے وہ ڈیگ ہو، لیکن اس سے بچنا اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے اس میں سے، اگر غیر اللہ کے نام سے وہ نہیں ہے، تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، عمل بدعت ہے، عمل بدعت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے جو کسی غیر اللہ کے نام ہی سے کھانا چڑھائے اور جو جانور وغیرہ اس کے نام سے ذبح کرے یا اس کی رضا کے لیے کرے، فلانے پیر فلانے بابا کے نام سے اگر ایسا کرتا ہے، تو اگر کھانا انہی کے لیے ہو تو پورا کھانا حرام ہے، پورا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے کٹور پہ فاتحہ دیا ہو۔ تقلید اور تصوف کے بارے میں بتائیں، یہ دو کتابیں ہیں الگ الگ، ان کو آخری سوالات میں پوچھنا بہت مشکل معاملہ ہے۔ شارٹ میں یہ ہے، تقلید یہ ہے بغیر کسی دلیل کے ایک امام کی ساری باتوں کو مان لینے کا پکا ارادہ کرنا اور زندگی بھر اس پر جمنا کہ میں فلاں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کی باتیں زندگی بھر مانوں گا، ان کے خلاف کسی کی بات نہیں مانوں گا، اور ان کی بات کی تحقیق ہو یا نہ ہو انہی کی بات مانتا رہوں گا، یہ تقلید ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کون بولا آپ کو ایسا کرنے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کرتے تھے ایسا؟ نہیں، صحابہ کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہم تقلید کریں گے، تمہاری ہی کی تقلید کریں گے، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ دین میں بدعت ہے۔ ہاں ایک آدمی علماء کی مدد لے کہ فلاں مسئلے میں دیکھیے امام صاحب فلاں امام کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، امام احمد کی تحقیق ہے، امام مالک کی، امام شافعی کی تحقیق ہے، ان کے اقوال، ان کے دلائل، ان کی تحقیق میں غور کر کے ان کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے، ان کی بات زیادہ مدلل ہے، اس کو میں لیتا ہوں. اگر کوئی آدمی علماء کی مدد اس طرح سے لیتا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تصوف کیا ہے؟ تصوف اللہ کو پانے کے لیے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کرنا اور بہت ساری چیزیں کرنے کا نام ہے. دنیا کی چیزیں بہت ساری چھوڑ دینا, اس کو تصوف کہتے ہیں. لیکن تصوف ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر بہت سارے برانچز ہیں اور وہ مختصر آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا. تصوف جو آج تصوف چل رہا ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے تصوف زہد کے لیے بھی نام دیا ہے کہ ایک آدمی زہد اختیار کرے, دنیا چھوڑے اور کم سے کم دنیا میں کام چلائے اور اللہ اللہ کرے, عبادت خوب کرے اللہ کی. یہ جو معاملہ ہے اس کو بعض لوگوں نے تصوف کی کہا ہے. ایسی چیز اسلام میں غلط نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا کا معاملہ بالکل تنگی میں چلا لے دنیا کو اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرے جو سنت کے مطابق ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالے, یہ برا نہیں ہے. لیکن حلال کو بھی حرام کر لے اور اللہ بدعتیں نکالے, ذکر کے غلط غلط طریقے اپنائیں, پیری مریدی کرے اور بیعت کرے اور اس طرح سے ایک ہی پیر کا ہو کے رہے, تو اس طرح کی بات اسلام میں نہیں ہے. قبروں پر چادر چڑھانا, سجدے کرنا اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. ہاں, قرآن خوانی کا مطلب اگر قرآن پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے یا قرآن میں دیکھ کر یا اب جو بھی معاملہ قرت کا ہے, تو یہ قرت بری چیز نہیں ہے. لیکن مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور گھر میں جانے کے بعد نئے گھر میں قرآن خوانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سفر کے دوران نماز پوری پڑھی جاتی ہے یا آدھی؟ سفر کے دوران چار رکعت والی نماز آدھی پڑھی جاتی ہے, ظہر عصر اور عشاء, اس کو دو رکعت پڑھنا یہ قصر ہے. درگاہ پر جانا چاہیے یا نہیں تو کیوں؟ دیکھیے, درگاہ ہی اسلام میں نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے سارے نیک لوگ, ان کی وفات ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی درگاہ بنائی؟ تو جب درگاہ بنانا اسلام میں نہیں ہے تو باقی سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام علماء کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی, یہ تھی. عورتوں کو
انہا اور
عربی کا ہے, علی سے لکھا ہے. عورتوں کو انہا اور آدمیوں کو انہو کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے یہ کیا ہے, رضی اللہ انہو اور رضی اللہ انہا, ان کے معنی ہوتے ہیں سے, ہو کا مطلب ہوتا ہے اس آدمی اور ہا کا مطلب ہوتا ہے اس عورت. یہ عربی کا قاعدہ ہے, آپ کو اتنے جلدی نہیں سمجھے گا. انہو اس آدمی سے, انہا اس عورت سے, یہ عربی کا قاعدہ ہے, اس کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر, یعنی بھید بھاؤ نہیں اس کے اندر. جیسے ہی شی انگلش میں ہوتا ہے, ہز ہر ہوتا ہے, تو اسی طرح سے عربی میں بھی انہو اور انہا ہوتا ہے. تو اللہ ان سے راضی ہو, اللہ ان سے راضی ہو, انہو اس سے, اس آدمی سے, اور انہا اس عورت سے. ہم سب مسلم ہیں الحمدللہ, پھر بھی مسلم میں اتنی ذات کیوں ہے؟ مسلم میں کوئی ذات نہیں ہے, جسے سنی تبلیغی وغیرہ وغیرہ, یہ ذات پات نہیں ہے. جیسے دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے, براہمن ہوتا ہے, ویشیہ ہوتا ہے, کشتری ہوتا ہے, شودر ہوتا ہے, ایسا اسلام کا پارٹ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تم چار اس میں بٹ جاؤ یا تم ایسے ایسے بن جاؤ. اللہ نے ہم کو نہیں کہا ہے, تو ہم سب مسلم ہی ہیں. تو ایسا ہم کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ ہم مسلمان آپس میں فرقہ فرقہ بن جائیں. ہاں, جب فرقے بن گئے مسلمانوں میں, اس وقت میں اہل حق نے فرقے بن جانے کے بعد, پہلے نہیں, اہل حق نے ایسا نہیں کیا کہ چلو فرقے نہیں بن رہے کام کرو فرقہ بنائیں گے اپنا اپنا نام ایسا رکھیں گے, اہل حق نے ایسا نہیں کیا. جب فرقے بن گئے مسلمانوں میں, تب جا کر انہوں نے اپنی پہچان کے لیے کہا کہ ہم مسلمانوں میں اہل الحدیث ہیں, ہم مسلمانوں میں اہل السنت والجماعت ہیں. یہ اس وقت کی ضرورت تھی اور آج کی بھی ہے, یہ ان کا اجتہاد تھا, بالکل صحیح تھا, کیونکہ شارٹ کٹ میں پہچاننا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ پورا بیان اس کا سننا پڑے گا تب جا کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, ہر ایک سے پوچھے بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی بات کو آپ مانیں گے، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. شارٹ میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون ہے. جیسے آدمی کسی کا پورا نسب نہیں پوچھتا، اس کا خالی نام پوچھتا ہے، تو اسی طرح سے پوری بات سننے کی بجائے اگر ایک نام ہی سے، لقب ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے کیا عقائد ہیں، پرابلم کیا ہے اس کے اندر ہے. تو محدثین نے، اہل حق نے، اہل علم نے یہ طریقہ اپنایا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا اجتہاد تھا. سوال ہے کہ بڑے 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 گناہ ہونے پر اگر ندامت ہو جائے اور توبہ کرے اور پھر سے وہ گناہ ہو جائے تو اسے چھوڑنے کے لیے نصیحت کیجئے، برائے مہربانی اس بارے میں بتائیے. دیکھیے، ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے غلطی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن ان میں سب سے بہتر خطا کرنے والے وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں. تو آدمی سے چھوٹی غلطی، بڑی غلطی، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جو بھی ہوتا ہے، اس کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن گناہ سے بچتے بھی رہنا چاہیے. گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کے ماحول کو چھوڑ کے نیکی کے ماحول میں آنا چاہیے. دیکھیے، وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کو عالم صاحب نے کیا بتایا؟ اس نے کہا یہ علاقہ برا ہے، تو کیا کر، وہاں جا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے عبادت کر. تو گناہ کے ماحول کو چھوڑ کے نیکی کے ماحول میں وہ آئے. اگر ماحول کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، اگر ماحول کی وجہ سے گناہ اگر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اندر ہی گندگی ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، آخرت کو خوب یاد کرے، موت کو خوب کثرت سے یاد کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، نوافل کی کثرت کرے، روزوں کی کوشش کرے نوافل کی، اور اسی طرح سے وہ یعنی کسی معلم کی صحبت میں رہے اور اس کو اپنے اوپر نگراں مقرر کرے کہ اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس کو بتائے، تاکہ اس کی طرف سے اس کو اصلاح ہو اور وہ اس کا حل بتائے. تو ایسے ماحول میں وہ رہے، ایسے دوستوں میں رہے جو غلطیوں پر اس کو تنبیہ کرتے ہیں. تو یہ سب چیز ہونا چاہیے. دین کی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور علماء کے بیانات سنیں، ایسے بیانات سنیں جس سے دل صاف ہوتا ہے. یہ سارے کام کرے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس کو دیکھیں گے، لہذا جس کا سوال نہیں آیا وہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ سوالات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.